مشرقی یورپ ان معاملوں میں بہت اہم ہے کہ وہاں ہم نے یہ دیکھا, وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ اشتراکیت کو شکست ہوئی. اچھا, اشتراکیت کو مشرقی یورپ میں شکست ہوئی اور چین میں نہیں ہوئی. یعنی یہ کہ 1989 ان معاملوں میں بڑا اہم سال ہے کہ نہ صرف یہ کہ روس اور مشرقی یورپ کی ڈس انٹیگریشن شروع ہو گئی, بلکہ اس میں بھی اہم ہے کہ چین کے اندر وہ ناکام ہو گئی مغرب وہاں تبدیل آنے کی, ٹین امین اسکوائر کا جو تھا وہ نہیں, لہٰذا وہ بھی یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیوں. اور یہ کہ وہ اس انقلاب کے یعنی رد انقلاب جو آیا اس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ نظام قائم کر دیا گیا, وہ ایک عوامی انقلاب تھا ان معنوں کے اندر. اگر واقعی آپ سمجھیں کہ جو ایسا انقلاب کی جو ایک عوامی اپرائزنگ کے طور کے اوپر ہوا, جس کی کوئی خاص جسے کہیے کہ آپ کو نہ اس کا کوئی ایسا بڑا تھیورٹیشن ملتا, نہ آپ کو اس کا کوئی بڑی لیڈرشپ ملتی وغیرہ ایسا تھا. یعنی جو سب سے سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ مشرقی یورپ میں جب اشتراکیت کو رد کیا گیا تو پرانی اشتراکی پارٹیاں ہی برسر اقتدار رہیں اپنے نام اور اپنے پروگرام بدل کے. تو یعنی وہ ایک ایسا جیسے کہیے کہ رد انقلاب ہے کہ جو واقعی اگر کوئی عوامی جیسے کہیے کہ ہو تو وہ ہے. لہذا اس کو دیکھنا اور سمجھنا اور یہ دیکھنا کہ جو ہے وہ سرمایہ داری کی جو عمومی یا سرمایہ داری کی جو اجتماعی شکلیں ہیں وہ کس طریقے سے مسخر ہوتی ہیں, وہ بہت ضروری ہے. اب اس میں دوسری چیز بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, یعنی نہیں دیکھا جو ہے دیکھنے کی جو کمی ہے وہ یہ کہ نازی انقلاب, ظاہر ہے کہ ایک معنی میں جرمنی میں بھی یہ ہو چکا تھا 1945 میں. نازی پارٹی کی جو شکست ہے اور ختم ہونا ہے صرف ظاہر ہے جرمنی میں نہیں, کئی ممالک میں, جرمنی میں, اسپین میں, پرتگال میں, اس میں کہیے کہ اٹلی میں, یہ چار جگہ فاشسٹوں نے شکست کھائی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد. محض ایک عسکری شکست نہیں تھی, عوامی شکست بھی تھی, ان کی کوئی سپورٹ وغیرہ نہیں رہی, کوئی نظام نہیں رہے. تو اس کا مشرقی یورپ سے بڑا قریبی تعلق ہے. اس نوعیت کی جب جہد کو سمجھنا اور دیکھنا اس بات کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عوامی یہ جو لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں, اس کا تذکرہ کرتے ہیں وغیرہ, عوامی لہر کی بنیاد کے اوپر جب تبدیلی آتی ہے تو اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے, اس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ نظاموں میں جیسے کہ یہ کہ رد و بدل کس نوعیت سے ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم مشرقی یورپ کو دیکھ رہے ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کو ریلیٹیولی جلدی نمٹا دیں. اب اس میں ایک مسئلہ رہا کہ جو ہمارے پاس بنیادی مواد ہے, میں نے 1900 میں یعنی آپ سمجھیے کہ یورپ سے واپس آیا پاکستان 1989 میں, 89 وہی دور تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور جیسے کہ یہ کہ میں نے جو مضمون اس کے اوپر لکھا ہے وہ 1990 میں لکھا ہے مشرقی یورپ کے اوپر, مشرقی یورپ میں کیا ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر ہم کیا, یہ میرا مضمون ہے جو 1990 میں چھپا. اب ظاہر ہے کہ اس کا کینوس بہت یعنی بڑا ہے, وہ پورا دیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں مضمون میں بحثیت مجموعی, وہ دو مختلف قسم کی ہیں. ایک تو یہ اس میں تفصیل سے بتانے کی کوشش کی گئی کہ کیوں اس طرح کی جو ہے وہ محض سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے اور اس کی اپنی کوئی دوسرا نظام زندگی, اس طرح کی دوسرا نظام زندگی ہے نہیں, بلکہ وہ صرف سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی ایک اجتماعی توجیہ ہے, اجتماعی توجیہ سرمایہ دار. میری رائے میں یہ کچھ جو ہے اس کو اس مضمون کے اندر ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اس کے اوپر آلریڈی ہم بہت کچھ کر چکے ہیں. دوسرا جو اس کے اندر ضمن ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ مشرقی یورپ میں ایگزیکٹلی کیا ہوا اور مشرقی یورپ کے اندر اس طرح کی کو کیسے شکست ہوئی اور دوبارہ جسے کہیے کہ سرمایہ دارانہ لبرل یعنی ریاستی اور معاشرتی ڈھانچہ پھر سے قائم کر لیا گیا, کیسے ہوا یہ, کیسے ہوا محرک آ گیا. اس دوسری چیز کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ پچھلی مرتبہ کاشف بھائی تشریف نہیں لائے تھے اور اس سے پہلے کاشف بھائی سے اس معاملے میں کوئی گفتگو ہماری ہو ہی نہیں تھی, لہذا اب آج تو ظاہر ہے ہم صرف وہی کریں گے کہ جو کچھ بھی کاشف بھائی نے تیار کیا وہی کریں گے. لیکن آج کی بحث جو کچھ بھی ہے اگر فرض کیجیے کاشف بھائی نے اس پہلے مسئلے کے اوپر گفتگو کی ہے اشتراکیت اور اشتراکیت اور لبرلزم کی جو مواصلتیں ہیں اس کے اوپر, تو آج ہم یہی کر لیں گے اور اس کے بعد آئندہ سے اس میں سے وہ تمام چیزیں حذف کر دیجیے گا جو اس تھیم پہ ہیں, اور صرف وہی دیکھیے گا کہ مشرقی یورپ کے اندر جو کچھ ہوا اس کی کیا ہے وغیرہ وغیرہ, تاکہ زیادہ زیادہ دو یا تین سیشن میں ہم اس پورے معاملے کو ختم کریں. تو کاشف بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے مضمون 1990 میں لکھا گیا ہے, اور جو مشرقی یورپ میں انقلاب آیا ہے اور یعنی اشتراکیت کے رد میں جو انقلاب آیا اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے. اس مضمون میں جو بیسک پوائنٹ آف ویو جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اشتراکیت دم توڑ چکی ہے, اور پھر یہ پوائنٹ بنایا گیا کہ ایسا نہیں ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ پوری ایک تھیوری اور اس کے اس کی بحث کے ساتھ جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اشتراکیت ایسے نہیں کہ دنیا سے ایلیمنیٹ ہو گئی ہے. اس مضمون میں بنیادی طور پہ تین سوالات اٹھائے گئے ہیں مشرقی یورپ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے حوالے سے. پہلا سوال یہ ہے کہ انقلاب جو آیا ہے 89 میں اس کی وجوہات کیا تھی, اور کیا یہ اشتراکی آئیڈیل سے برات کا اظہار تھا, یا یہ صرف جو ہے اس چیز کے حوالے سے تھا کہ جو اشتراکی آئیڈیلز ہیں ان کو صحیح طور سے ان کا حصول جو ہے وہ ہو نہیں رہا. دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا کہ مستقبل کے امکانات کیا ہیں, اور اس انقلاب اور اس تبدیلی نے کیا مادہ پرست تہذیب کی جو عالمگیری برتری ہے اسے کمزور کر دیا ہے, جو ہیگمنی ہے اسے ختم کر دیا ہے یا نہیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی پارٹیوں کا مشرقی یورپ میں ہونے والی ان تبدیلیوں پر کیا رد عمل ہونا چاہیے. تو یہ تین بنیادی سوالات مضمون کے شروع میں اٹھائے گئے. اس کے بعد ظاہر طویل مضمون ہے, بالکل تھیوری ہے شروع میں, آدھے سے زیادہ میرا خیال ہے, اور 10 اس کے تقریباً ہیڈنگز ہیں, اور ان کے بعد آخر میں پھر یہ جو تین سوالات تھے ان کا جواب دیا گیا.
دیکھیں پہلی چیز یہ کریں کہ ان 10 کو پڑھ لیں تاکہ ان میں سے جو ایلیمنیٹ کرنا ہے وہ ہم ایلیمنیٹ کر لیں.
پہلا ہے سوشلسٹ آئیڈیل.
اچھا پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آج آپ نے کیا کیے.
میں نے پہلے دو کیے ہیں, سوشلسٹ آئیڈیل اور سوشلزم اینڈ لبرلزم.
اوکے, تو آج تو ظاہر ہے ہم یہ سوشلسٹ آئیڈیل اور سوشلزم اینڈ لبرلزم کر لیں گے, لہٰذا ورنہ میں انہیں ایلیمنیٹ کر لیتا ہوں, لیکن چونکہ کاشف بھائی نے کر لیا پہلے گفتگو نہیں ہو سکی اس لیے آج اسے کریں گا. اس کے بعد تیسرا
ہے سوشلزم اینڈ نیشنلزم.
میرے خیال میں اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ہم نے قوم پرستی کے اوپر
کیا ہے
اسے ایلیمنیٹ کر دیں,
مگر ڈائگرام اتنا یورپ کے حوالے سے اگر اس کو دیکھ لیا تو کوئی حاجت نہیں ہے.
نہیں ہمیں کم کرنا ہے آپ کی کاشف بھائی, صاحب مضمون تو آپ
ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ذرا سا پرٹیکولر یہ ہے مسلم نیشنل کمیونزم.
ہاں مگر اب دیکھیں نا مسلم نیشنل کمیونزم کو ایلیمنیٹ کرنا میں نہیں جانتا کہ کتنا مناسب ہے, اس لیے کہ جب اسلامی پارٹیاں درخصوص سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا لے کے چلتی ہیں تو بنیادی طور کے اوپر مسلم نیشنلزم ہی کے سہارا لیتی ہیں, لہذا میرے خیال میں مسلم نیشنل کمیونزم کو تو نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں سوشلزم کو سوشلزم اینڈ نیشنلزم کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں, اور مسلم نیشنل کمیونزم کو تو ضرور رکھیں, ہے نا, گیلیف اور پھر وہ جیسے کہ بابا سمرقندی کی جدوجہد جو وہاں آتی ہے وہ تو بہت میرے خیال میں ضروری ہے کہ اس پہ کچھ کیا جائے, لہٰذا وہ تو رکھ لیں. مسلم نیشنل کمیونزم رکھیں اور سوشلزم اینڈ نیشنلزم ایلیمنیٹ کر دیں. اور
پھر ہے دا پولیٹیکل اکانومی آف دا ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ.
یہ تو میرے خیال میں رکھنا چاہیے تاکہ اس سے پتا چلے کہ جب وہ اس طرح کی سرمایہ داری قائم ہوتی تو وہ کیا کرتی ہے, کیسی ہوتی ہے اس طرح کی سرمایہ داری. جی
پھر ہے دا اٹیک آن اسکارسٹی. یہ بھی میں نے پڑھا نہیں ہے کیا ہے.
اچھا اور اس کے بعد
ہے ایلیمنیٹنگ سوشل ڈیفرنسیشن.
یہ تو اس سب کے سب سیکشن ہیں نا پرولیٹیریٹ کے, ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ. تو رہنے دیں ان کو. پھر
ہے جی دا میوٹنی. دا میوٹنی جو
ہاں یہ تو ظاہر ہے کہ ضرور ہونا چاہیے.
پھر ہے سم لیسنز فار اسلامک ریولیوشنریز.
یہ پتہ نہیں رکھے ہیں
یہ تو رکھے ڈاکٹر.
اور اس کے بعد دا بگننگ کے نام سے وہ
نہیں وہ سوالات اچھا تو ٹھیک ہے تو وہ رکھے تو مجھے ایکچولی کچھ بھی خالی
سوشلزم اینڈ نیشنلزم ایلیمنیٹ ہوئے شروع کر دو تو میں نے کر
لیا وہ جو ایلیمنیٹ کرنا تھا وہ اس میں ہاں وہ جو ایلیمنیٹ کرنا تھا وہ تو آج ہم کر لیں گے وہ اس میں مشہور ہے لطیفہ ہے کہ وہ ایک جب بنگلہ دیش کا سقوط ہو رہا تھا تو سعید یحیی خان کے ایکشن کے بعد پولیس یہاں سے بھیجی گئی تو ایک پٹھان ہمارا پولیس والا وہاں رکھا گیا تو وہ کسی بنگالی کو جو اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا اسکوٹر پہ اس نے روک کر کہا تھا اچھا آئیڈینٹیفیکیشن دکھاؤ تو اس نے کہا کہ وہ تو میں گھر پہ رکھایا یہاں نہیں اس نے کہا جس کو گھر پہ رکھنا تھا اس کو تو ساتھ لے آیا یعنی بیوی کو اور جس کو ساتھ لانا تھا اس کو گھر پہ رکھا ہے وہ یہی ہے کرنا تھا وہ تو
اور آخر میں ایک اس میں اپینڈکس ہے
وہ چھوڑ دیں
اینٹی ریلیجیس پروپیگنڈا امنگ دا مسلم
ہاں وہ چھوڑ دیں
بھی ویسے سلطان کے لیے وغیرہ
ہاں وہ اس میں جی بسم اللہ الرحمن جی تو آج جو دو سیکشن ہیں وہ کر لیں اور ان کو جتنا آسان کر کے بیان کر سکیں وہ کرنے کی کوشش کریں متنازع یعنی مشکل مسائل جو ہیں ان کو ہم سیو نظر کر سکتے ہیں جی
سوشلسٹ آئیڈیلز پہ سب سے پہلے یہی ہے کہ جو کمیونزم کے خلاف مشرقی یورپ میں تحریکیں اٹھی ہیں ان کی نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جس طرح سے بات کی گئی کہ کیا یہ کمیونزم کے آئیڈیلز کو ریجیکٹ کر رہی تھیں یا انہوں نے یا سوشلزم کے آئیڈیلز کو ریجیکٹ کر رہی تھیں یا صرف یہ ایک پروٹیسٹ تھا اس چیز کے خلاف کہ یہ جو بھی رجیمز تھے جو حکومتیں تھیں یہ ان اشتراکی آئیڈیلز کو حاصل کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اس میں یعنی پھر ہیڈنگ آتی ہے کہ آئیڈیل سوسائٹی ایز پکچرڈ بائی مارکس مارکس کے خیال میں ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے کیا
نہیں مطلب ظاہر ہے کہ سوشلسٹ آئیڈیلز اگر آپ معلوم کرنا چاہیں گے کہ سوشلسٹ آئیڈیلز کیا ہیں تو وہ سوشلسٹ آئیڈیل آپ اسی طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ مارکس کے جو تصور ہے بہترین معاشرت کا اسی سے نکال سکتے ہیں لہٰذا وہ الگ ہیڈنگ نہیں ہے بلکہ وہ یہی ہے کہ وہ بتا رہی ہے کہ سوشلسٹ آئیڈیلز کیا ہیں اس طرح کی معاشرت کیا ہوتی ہے اس طرح کی سرمایہ دارانہ معاشرت کیا ہوتی ہے وہ کس چیز کی قیام کی کوشش کرتی ہے جی
وہ کہتا ہے کہ آئیڈیل سوسائٹی مارکس کہتا ہے کہ بنانے کی اصل میں دو سٹیجز ہیں ایک سٹیج جو ہے وہ سوشلسٹ سٹیج ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولتاریٹ سے جو ہے عبارت ہوتی ہے اور اس کے یہ کچھ اس نے خصوصیات بتائی ہیں یا اس میں مطلب اس سٹیج میں کیا کیا کام ہو جاتے ہیں یا سمجھے کہ کیا کن کن چیزوں کا حصول ہوتا ہے تو جو ڈکٹیٹرشپ آف پرولتاریٹ یا سوشل سٹیج ہے سوشلسٹ سٹیج ہے اس میں سب سے پہلے تو ذاتی ملکیت کا خاتمہ ہے خاص طور پہ زمین اور قانون وراثت کا خاتمہ دوسرا اس کا جو فیچر ہے وہ ہے پروگریسو ٹیکسیشن کہ جتنی یعنی کسی کی انکم ہوگی اس لحاظ سے اس کے ٹیکس کی ریشو زیادہ ہو تیسرا ہے سرمایہ کا ریاست کے ہاتھ میں مرتکز ہونا ویسے کریڈٹ کلرز ہے ڈاکٹر صاحب کریڈٹ سرمایہ ہی
ہاں ہاں ٹھیک
سرمایہ
یعنی کریڈٹ مطلب فائنینس اسٹیٹ فائنینس بیکمز اے اسٹیٹ فنکشن
اور چوتھا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آیا ایکول لائبلٹی آف آل ٹو لیبر
مطلب یعنی یہ کہ ہر ایک کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ محنت میں شریک ہو ایسے یعنی عمل پیداوار میں شریک ہو اس کی شرکت کی نوعیت ریاست متعین کرتی ہے کوئی بھی ایسی کلاس کے جو جیسے کہ سود خور ہے کہ جو مطلب لبرل سرمایہ دارانہ معاشرت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ نہیں کرنا پڑتا لیکن انہیں ایک تنخواہ یا ایک اجرت ملتی رہتی ہے ایک جیسے کہ منافع یا سود یا کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں مطلب تو مارکس کے لحاظ مارکس کے مطابق اس طرح کی معاشرت میں ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے سٹیج میں کوئی ایسا فرد نہیں ہونا چاہیے کہ جو محنت کر کے نہ کمائے اور اس کو کوئی دوسری پرافٹ یا انٹرسٹ یا اس قسم کی کوئی چیز ملے بغیر اس کی محنت کیے جی یہ ہم یاد رکھیے صرف مارکس کے آئیڈیلز بیان کر رہے ہیں یہ نہیں بیان کر رہے کہ ایکچولی سوویت یونین میں کیا ہوا وہ ایک دوسری بات ہے لیکن مارکس کے تصور کیا ہے کہ ایک عادلانہ
اس طرح کی معاشرت کیا ہوتی ہے اس کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں.
اور پانچویں خصوصیت ہے کہ تیز رفتار صنعت انڈسٹریلائزیشن اور مفت تعلیم کا حق. اب ان تمام فیچرز کا یا تبدیلیوں کا مقصد
یہ پانچویں چیز سر سے پھر سے بتائیے.
ریپڈ انڈسٹریلائزیشن,
ہاں تیزی سے, جی جی جی,
اور مفت تعلیم کا حق. ان تمام تبدیلیوں کا مقصد جو ہے وہ سرمایہ کو بورژوا کلاس سے چھین کر اور چھیننا اور ذرائع پیداوار کو ریاست کے ہاتھ میں مرتکز کرنا اور پیداواری قوتوں کے مجموعے کو بڑھانا ہے. دا ٹوٹل آف پروڈکٹیو فورسز, اس کے ٹوٹل کو بڑھانا ہے. ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ جو ہے اس کو کسانوں کے, یعنی کسانوں کو بھی اس طرح سے اس کے ساتھ ملایا جانا چاہیے اس معاشرے میں کہ ان میں کوئی, یعنی کوئی جبر اس میں نہ ہو, بلکہ کسان بھی جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں. ذاتی ملکیت کے خاتمے کے باوجود مارکس کے خیال میں سوشلسٹ ٹرانزیشنل سوسائٹی, کیونکہ یہ اس کو ٹرانزیشنل کہتا ہے اور آئیڈیل اصل میں کمیونسٹ سوسائٹی ہے, تو کہتا ہے سوشلسٹ ٹرانزیشنل سوسائٹی میں ایک خاطر خواہ عدم مساوات اور انیکوالٹی آف انکم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. لہذا جو پروگریسو ٹیکسیشن ہے اور سرمایہ کا ریاست کے ہاتھ میں مرتکز ہونا ہے, اس کے ذریعے اس عدم مساوات کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا جاتا ہے, اور جو انٹرپرائزز ہیں یا اس طرح کی مجموعے ہیں, کلیکٹیویٹیز ہیں, ان کی خود مختاری کو کم سے کم کیا جاتا ہے یا ان کو روکا جاتا ہے. آمدنی میں عدم مساوات کے خاتمے کے ساتھ جو ترقی کی رفتار ہے اس میں بہت تیز اور بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ نہیں اس میں مطلب مجھے واضح ہوا, اور یہ اضافہ معاشرے کو نئے معاشی تعلقات یعنی اکنامک ارینجمنٹس بنانے کا موقع دیتا ہے, جس کی وجہ سے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان جو چپقلش ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے یا وہ منیمائز ہوتی ہے, اور ڈویژن آف لیبر, تقسیم کار کے خاتمے کا یہ پہلا قدم ہوتا ہے. مارکس کے یہ جو ٹرانزیشنل سوشلسٹ اسٹیٹ ہے اس سیاسی تنظیم کا مختصر سا خاکہ یہاں پیش کیا گیا ہے, اور یہ سرمایہ داری کے اکھاڑ پھینکنے سے لے کر کمیونسٹ سوسائٹی کے قیام تک ڈکٹیٹرشپ آف پرول, سوری,
ہاں مطلب لبرل سرمایہ داری کے اکھاڑ پھینکنے سے لے کے کمیونسٹ سوسائٹی کے قیام تک کا جو دورانیہ ہے اسے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹریٹ ہوتی ہے. یعنی سوشلزم اور ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹریٹ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں مارکس کے مطابق. مارکس کے مطابق کمیونسٹ اسٹیٹ کے اوپر ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹریٹ نہیں رہتی, پھر تو کلاس لیس سوسائٹی ہو جاتی ہے. لیکن لبرلزم میں جو ہے ڈکٹیٹرشپ آف دا بورژوا ہے بقول مارکس کے, اور سوشلزم جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ ہے. تو جو چیز اب غاصب بھائی بیان فرمائیں گے وہ یہ کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے دور میں سیاسی تنظیم کیا ہوتی ہے.
جی, اس میں مزدور طبقہ یعنی کسانوں سمیت جو مزدور طبقہ ہوتا ہے اس کی ایک ڈیموکریٹک حاکمیت, جمہوری حاکمیت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ ہوتی ہے. اور یہ یعنی جب یہ کہتا ہے کہ مزدور طبقے کی جمہوری حاکمیت, تو یہ تمام ترقی یافتہ ملکوں کی اور پوری دنیا کے مطلب مزدوروں کی حاکمیت کی بات کرتا ہے, اور اس لیے کہتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ملکوں کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کیونکہ پرولیٹیریٹ کلاس ہی ہے, تو یہ ایک یعنی ایک یونیورسل اور ایک سسٹینیبل انقلاب ہوتا ہے. اور یہ لہذا یہ ایک ایسا انقلاب ہوتا ہے کہ جہاں پچھلی حکومتی ترتیب کو پوری قوت کے ذریعے تباہ کر دیا جاتا ہے, اور ہاں اور یہ جو ہے پیرس کمیون کی طرز پر یہ حکومت قائم ہوتی ہے. اب مارکس جو ہے وہ کمیون کو بتاتا ہے کہ اس کی نظر میں پیرس کمیون کیا تھی. تو کمیون جو ہے وہ بلدیاتی کونسلروں پر مشتمل ایک حکومت تھی جسے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب کیا گیا اور یہ کونسلر کسی بھی وقت ہٹائے جا سکتے تھے یعنی ریکالیبل تھے اور بیک وقت یہ قانون ساز اور مکننہ دونوں اس کے پاس اختیارات موجود تھے
ایگزیکٹو اور لیجسلیٹر قانون ساز بھی تھے اور قانون نافذ کرنے والے بھی تھے ایگزیکٹو قانون کی تنفیذ کرتا ہے جی
اور تمام حکومتی عہدیدار پولیس اور اکاؤنٹنٹ اور جج وغیرہ سب جو ہے وہ منتخب تھے اور کمیون کے کونسلر جو ہیں وہ انہیں کسی بھی وقت ان تمام لوگوں کو ریکال کر سکتے تھے ریکالیبل تھے یہ لوگ بھی پولیس وغیرہ بھی اور آرمی کو جو ہے وہ سمجھے گئے ڈس انٹیگریٹ کر دیا گیا تھا اور اس کو مسلح عوام سے تبدیل کر دیا گیا تھا تو لہٰذا ایک ایسے سیاسی معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی جہاں انتخابات اور ریفرنڈم جو ہے وہ بڑے فریکوینٹلی ہوا کرتے تھے اور جہاں عوام اپنے نمائندوں کو ایک واضح مینڈیٹ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں یعنی عوام اس چیز کے کیپیبل ہو جاتے تھے کہ وہ اپنے نمائندوں کو مینڈیٹ دے سکیں اور ان کے نمائندے جو ہیں وہ قوت کا ناجائز استعمال نہ کر سکیں یعنی پاور سے کرپٹ نہ ہو
سر یہاں اگر ایک سوال اٹھایا جائے کہ جو ہمیں دینی جماعتوں کے حوالے سے ایک بڑی ساری دینی جماعتوں کے حوالے سے ایک بڑی پریشانی خصوصاً جو اپنے مخصوص آئیڈیل رکھتی ہیں یہ ہوتی ہے کہ ایک وہ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی آپ ایک مخصوص جگہ پہ آپ کی ایک پوزیشن ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کے آئیڈیلز نا اب یہ کہ اس پوزیشن پہ جتنے آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ جو آئیڈیلز آپ کے ہوتے ہیں اس کو یعنی ڈائریکٹ تو اچیومنٹ نہیں ہوتی اس سے ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزرنا پڑتا ہے اب ہم لوگ اگر دینی جماعتوں کی فکر کو دیکھیں تو وہ واضح طور پہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ جو آپ کے آئیڈیلز ہیں یہی ہمارے آئیڈیلز ہیں یہی ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں
کون سے
جیسے یہ کہ اسلامی انقلاب کی منزل ہے یا یعنی اسی میں فرد معاشر ریاست میں تبدیلی ہے لیکن یہ آئے گی کیسے وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں جس کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے لیکن جیسے اگر ہم یہاں مارک سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کیا یہ سبق سیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بیرن کے جو کچھ بھی آئیڈیاز دوں لیکن انہوں نے اس ٹرانزیشنل پیریڈ کو یوز کر کے یعنی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم اس ٹرانزیشنل پیریڈ سے کس طرح سے گزرے ہیں
نہیں میں آپ سے عرض کروں کہ آپ یہ جو سوال اٹھایا بڑا عمومی ہے اس کا پتہ نہیں ہم تشریفی بخش جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے لیکن کچھ باتیں جو سوچ سکتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ سوچتے ہیں ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب کا آئیڈیل کیا ہے نا تو اس کا آئیڈیل جو ہے اسلامی انقلاب کا وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ جائے یہی آئیڈیل ہے آئیڈیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا احیاء ہو جائے اچھا ظاہر ہے کہ یہ ایک ناممکن الحصول آئیڈیل ہے ایسا نہیں ہو سکتا یعنی جو بشارت میں سرکار نے فرمائی ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ قرون اولی جو ہے واپس نہیں آئے گا ایسا تو نہیں ہوگا اس کے قریب ترین جو دور ہوگا وہ بھی ایک نہایت مختصر دور ہوگا حضرت امام مہدی کی یعنی حکومت جو صرف ایک سال قائم رہے گی سات سال آپ جدوجہد فرمائیں گے ایک سال حکومت قائم پھر انتقال ہو جائے گا اس کے بعد سے تو ان معنوں میں یہ آئیڈیلز ہی ہیں انقلاب اسلامی کے آئیڈیلز ہی ہیں لیکن جو جدوجہد ہے وہ ان کے قریب تر ہونے کی جدوجہد ہے یعنی ان آئیڈیلز کو ریئلائز کرنے ہی کی جدوجہد ہے یہی وہ جدوجہد ہے جس کے نتیجے کے اندر انسان ان آئیڈیلز کو اچیو کرتا ہے وہ آئیڈیل کیسے اچیو کرتا ہے شہید ہو کے جنت میں پہنچ کے ہے نا اسی لیے تحریکات اسلامی کا ہر کارکن اگر وہ تحریکات اسلامی کے ساتھ وابستہ رہتا ہے تو یقیناً کامیاب ہوتا ہے یعنی کوئی اس کی ناکامی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے اگر وہ ایک مخلص کارکن تحریکات اسلامی کا ہے اور واقعی اس نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تو گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ وغیرہ معاف کر دے گا اور وہ ان آئیڈیلز کو اچیو کر لے گا لہٰذا جو آئیڈیلز ہیں وہ ریئلائز تو ضرور ہوں گے لیکن وہ ریئلائز جاوید بھائی کی انڈیویجل زندگی میں ہوں گے ان کی شہادت اور ان کی برات اخروی کے نوعیت میں اس طریقے سے نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ جائے گا ایسا ہے اچھا
اب سوال یہ کہ جاوید بھائی ہیں, اب جاوید بھائی یہ سوچتے ہیں کہ جناب کیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براجیت کے تحت, تو وہ فرق یہ سوچنا ہے کہ دیکھو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں روحانی وہ ہے ہی نہیں, جیسے کہ یہ کہ یافت یا وہ روحانی پہنچ جس کے نتیجے کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کو ایسے طاہر اور پاکیزہ کر لیں کہ جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یعنی اون آئیڈیل تک پہنچنے کے ہوں. لہٰذا میں یہ کوشش کروں گا کہ جو ہے وہ اس کی کوشش کروں گا کہ یہ لوگوں کی جو روحانی جیسے کہ یہ کہ جدوجہد ہے, لوگوں کی جو روحانی کیفیت ہے وغیرہ وغیرہ, وہ اس کے لیے پہلے اپنی خود کی تربیت ضروری ہے. وہ غار میں چلے جاتے ہیں 10 سال کے لیے, وہاں وہ اس کی تیاری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد آ کے اصلاح. کاشف بھائی دوسرا سوچتے ہیں, کاشف بھائی کہتے ہیں میاں دیکھو ان حالات کے اندر تو اصلی دشمن امریکہ ہے, یہ تو مسئلہ ہے یہاں, یہ تو لوگ کو ٹھیک برا جو کچھ بھی کرو نظام اقتدار کفر کا ہے, اور اس کے اندر اس کا امکان کہ وہ آئیڈیل بہت ممکن ہے, آدمی مجبور ہے حرام کھانے کے اوپر یہ وہ, لہذا پہلا کام یہ ہے کہ امریکہ کو شکست دی جائے, اس معاشرے سے نکال دیا جائے وغیرہ وغیرہ ایکسیٹرا. چنانچہ وہ مجاہدین میں شامل ہو جاتے ہیں, اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دوسری کوئی تبلیغ جماعت ہے. یہ میری رائے میں کوئی بنیاد نہیں بنتی جس کی بنیاد میں میں یہ کہہ سکوں کہ جناب جاوید بھائی نے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ زیادہ افضل ہے, یا کاشف بھائی نے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ زیادہ افضل ہے, یا جو بھائی تبلیغ جماعت اس میں زیادہ, یہ کوئی بنیاد نہیں بنتی. بنیاد یہ بنتی کہ اس سب یہ جو تمام راستے ان کو کسی ایک حکمت عملی کے تحت مرتب کیا جائے تاکہ مجموعی جو موومنٹ ہو وہ ہو اسی طرف, اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنت پہنچ جائیں. لہذا ٹرانزیشنل فیز کے اندر جو مختلف حکمت عملیاں ہیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنے کی ضرورت, اور ان کے اوپر نظریاتی جسے کہیے کہ جبر مسلط کرنے کے نتیجے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر شبہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہوتا, سمجھے نا. لہذا میری رائے کے اندر جو بنیادی ضرورت ہے اس ٹرانزیشنل فیز میں, کہ جو ہمیشہ رہے گا جب تک جاوید بھائی شہید نہیں ہو جاتے وہ ٹرانزیشنل فیز رہے گا, اور یا کاشف بھائی شہید یا میں یا آپ جو بھی, وہ ٹرانزیشنل فیز, دنیا تو ہے ہی ٹرانزیشنل فیز, یہ مسافر ہی تو ہیں ہم سب وہ مسافر, تو کبھی بھی ایسی صورت ہے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا کہ جو اس کے بعد یہ بتا دے کہ نہیں جناب جماعت اسلامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, بس صرف جماعت اسلامی ہے, جو جماعت اسلامی میں نہیں ہے وہ یقیناً مردود ہے, اور جیسے کہیے تو وہ جو ہے اگر ایسا نہیں ہے تو مردود بھی ہیں, بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں. لہذا سوال یہ ہے کہ جو مختلف نظریات اور مختلف لائے عمل اور مختلف طریقے خلوص کے ساتھ جنت میں جانے کے کیے جا رہے ہیں, ان سب کی ترتیب کرنے کی ایک جدوجہد اور ان سب کو ملانے کی ایک جدوجہد تو مناسب ہے, لیکن ان میں سے کسی جیسے کہ وہ حکم لگانا یا جن کے اندر ان کے اندر تطبیق کے بجائے ان کے اندر تطبیق قائم کرنا, اس کا میرے خیال میں موقع نہیں. لہذا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مثلا یہ کہ ان انتخابات میں حصہ لے کے ہم ایک ایسی حکومت قائم کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر شرع اسلامی نافذ ہو, تو آپ جو دلیل دینا چاہیں اس کو اس سے فارغ کرنے کے لیے وہ تو آپ دے دیں, اور اگر مانے نہ, لیکن اس کی خلوص نیت پہ آپ کو شبہ کرنے کا کوئی گنجائش.
یہ کیا غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جیسے اگر ہم کسی حکمت عملی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم ہی کہتے ہیں کہ اس حکمت عملی جو آپ نے اختیار کر رکھی ہے اس سے تو آپ اپنے آئیڈیل سے دور جا رہے ہیں, جبکہ ان کا کلیم جیسے ہم جماعت اسلامی کے حوالے سے کہیں تو ان کا کلیم ہوتا ہے کہ نہیں, اس حکمت عملی کے نتیجے میں تو ہم ان آئیڈیلز کے قریب جا رہے ہیں. تو یہاں یعنی
نہیں, تو اس میں تو وہ تو صرف ایک امپیریکل بات ہے, مطلب یہ کہ اب جماعت اسلامی نے انتخابات بائیکاٹ کی, پس کیجیے 2008 کے انتخابات بائیکاٹ کی, اچھا اب وہ ضمنی انتخابات لڑ رہی ہے, ہے نا, سرحد کے اندر اب وہ ضمنی انتخابات لڑ رہی ہے نا, اب ضمنی انتخابات کے نتیجے کے اندر ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے نتیجے کے اندر جو نتائج ہوتے ہیں, مثلا فرض کیجئے کہ ہم نے انتخابات لڑے, کیوں لڑے, ہم یہ سمجھتے تھے انتخابات بائیکاٹ کیے تو ہم نے انتخابات کیوں بائیکاٹ کی, ہم نے اس لیے بائیکاٹ کیے ہم یہ سمجھتے تھے اس کے نتیجے کے اندر نظام کفر جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا, ہے نا, اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ یعنی اب امپیریکلی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا, اتنا کافی ہے یا نہیں. اب جب ہم انتخابات لڑ رہے ہیں تو جو ہم دوبارہ لڑ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہماری شمولیت اس نظام میں ہو جائے گی, تو یہ تو ایک امپیریکل سوالات ہیں, یہ کوئی نظریاتی سوالات نہیں, تھیوریٹیکل سوالات نہیں. تھیوریٹیکل سوال تو یہ ہے کہ کیا سرمایہ دارانہ نظام اقتدار میں شمولیت کے ذریعے سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو اسلامی نظام زندگی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اچھا, اگر آپ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں تو بھی یہ محض ایک نظریاتی پوزیشن ہے, کوئی اعتقادی پوزیشن نہیں ہے. یعنی اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں سرمایہ دارانہ نظام زندگی میں شمولیت کے نتیجے میں اسلامی نظام زندگی قائم کیا جا سکتا ہے, تو اس نظریے کو قبول کرنے کے نتیجے میں وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے, ہے نا. وہ محض اس کی ایک نظریاتی, اس کی تھیوری یہ ہے. آپ اس تھیوری سے کتنا بھی اختلاف کریں یا اتفاق کریں, اس کے نتیجے میں یہ بنیاد نہیں بنتی کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ جو ہے یہ کفار مشرکین میں شامل ہے یا کسی کم درجے کا مسلمان ہے بنے بتاتے. لہذا جو بنیادی ضرورت ہے وہ وہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے مسلمان جتنے بھی گروہ جو مختلف, اور میری رائے میں یہ جو مختلف نظریات ہیں یہ سب خیر ہے, برا نہیں ہے, اچھا ہے. ظاہر ہے کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں, کچھ نہیں آتی. دوسرے بھائیوں کی سمجھ میں ہم سے بہتر آتا ہے, وہ انشاءاللہ ان کی بھی صورت. تو یہ جو مختلف طریقے سے مختلف کوششیں ہو رہی ہیں یہ سب بہت اچھی بات ہے, اور اگر فرض کیجیے کوئی ایک یعنی مسلط کر دے تو بہت سا خیر ایلیمنیٹ ہو جائے گا. لہذا ضرورت اس چیز کی کہ ایک دوسرے یعنی رحمہ بینہ ہم, اور آپس میں ڈائلاگ کی بہت سخت ضرورت ہے. کفار سے ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو اس سرے سے جنت میں جانا وغیرہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو اس سے کیا ڈائلاگ, اس سے تو مونولوگ ہے کہ اس کی بنیادی پوری. لیکن اسلامی گروہوں میں اور ان کے درمیان جو نظریاتی اختلافات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر بحث اور ان کی بنیاد کے اوپر گفتگو, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. بس شرط یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی نیت پہ شک نہ کریں, اور یہ دعویٰ نہ کریں کہ جو ہمارے سمجھ میں آ گیا ہے بس وہی حق ہے اور کوئی نہیں. اس لیے کہ نبی نہیں ہے کوئی دنیا میں, کوئی بھی یہ جو ہے نہ قاضی صاحب نہ ڈاکٹر اسرار نہ ہمارے مولانا عبد الوہاب تبلیغ جماعت کے نہ حضرت قادری دعوت اسلامی کے نہ سنی تحریک کے, ان میں سے کوئی بھی انبیاء یا معصومین میں شامل نہیں ہے. لہذا جو چیز ان کی سمجھ میں آئی ہو یا ملا عمر یا واٹ ایور کوئی شامل نہیں ہے. اس لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کام سے تدبیر کرنے کی کوشش. لہذا اگر کوئی سمجھتا ہے تو ہم تو صرف یہ اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے خیال میں نظریہ غلط ہے تو اس نظریہ کی جو اصولی قباحتیں ہیں وہ بیان کر دیں گے, جناب یہ ہے. اس کے بعد اگر وہ اس کو نہیں قبول کرتا تو اس کی نیت پہ شک کرنے کی کوئی گنجائش. لہذا مختلف اسلامی جماعتوں کا مختلف نقطۂ نگاہ رکھنا اور مختلف طریقے سے غلبہ دین اور تحفظ دین کی جدوجہد کرنا ایک خیر ہے, سر نہیں.
ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہم اپنی پوزیشن اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے کوئی فقہی پوزیشن نہیں اختیار کرتے کیونکہ دین کے,
لیکن کیونکہ یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو کلام کا مسئلہ ہے. یہ تو فقہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو کلام کا مسئلہ ہے. تھیوری از کلام ناٹ فقہ. فقہ تو حکم لگانے, ہم تو حکم نہیں لگاتے.
جی ڈاکٹر صاحب, ہم تو یہ ہماری تو یہ پوزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ اس چیز کی طرف کوشش کریں, لیکن ظاہر ہے دین کی جو ہم تو اس بات کو علماء تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم اگر ان سے بھی یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پھر وہ ہماری ہی پوزیشن پہ قائم رہے کہ وہ ایک دوسرے کے کو دین کی بنیاد پر ایک دوسرے کے جو نظریات کو یعنی چیلنج نہ کریں یا اس کی دینی جواز کے اندر اس کی
نہیں. دیکھیے جہاں تک علماء کلام کے فریم ورک میں کام کرتے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ حکم لگائیں. جہاں وہ شرع اسلامی کی توثیق, مثلا یعنی یہ کہ جیسے کہیے کہ مزاروں پہ ناچنا نہیں یا مزاروں پہ مزامیر کا استعمال, تو اس پہ جب علماء حکم لگائیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. جو بھی مزامیر استعمال کرے گا مزاروں کے اوپر وہ شرع اسلامی کی مخالفت کرے گا, ٹھیک. یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے. تو فقہ کے مسائل کے اوپر جو بھی وہ اپنے مذہب کے مطابق حکم لگانا چاہیں وہ ضرور لگائیں, لیکن اس کے نتیجے کے اندر شوافع اور اثنا عشری اور ان کو کافر مرتد کہنا ان کے لیے مناسب نہیں, یہ تعلیم نہیں ہے ان مذاہب. لیکن جب وہ کلامی مسائل سے گفتگو, تو سرے سے حکم لگانے کا موقع ہی نہیں ہے. کلامی سطح کے اوپر جب علماء گفتگو کریں گے تو وہ تو نظریاتی گفتگو کریں گے, وہ ایک بالکل دوسری بات ہے. لہذا کیونکہ کلام کی ٹریڈیشن بدر صغیر کے اندر تقریباً معدوم ہے, یعنی جو جن لوگوں نے یعنی جیسے کہ کلامی بحثیں اٹھائی ہیں وہ ان کو ایک کم درجے کا یہ وہ سمجھا گیا وہ نہیں موجود, اس وجہ سے یہ کمزوری ہمارے یہاں موجود ہے. اور ایک وجہ اس کی بھی تھی کہ ظاہر ہے کہ کلام کی ڈیولپمنٹ کی وہ ضرورت نہیں تھی ان دوروں میں کہ جن کے اندر ثقافتی تو تھی, ثقافت تو ہے یعنی ڈیلی مسائل ہو یہ تمام معاملہ وغیرہ. لہذا آج جبکہ کلامی مسائل نہایت اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور جس وقت آپ کا ایک ایسے صورتحال سے یعنی دو چار ہیں کہ جو تاریخ اسلامی میں پہلے آپ کو اس سے نہیں ہوا تھا, وہ کہ کچھ مماثلتیں تاتاروں کے غلبے کے دور کے اندر ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ, تو اس وجہ سے علماء سے تو جو ہماری اکیلی استدعا ہے وہ صرف اتنی ہے کہ آپ مروت اور جیسے کہیے کہ وسیع النظری اختیار کریں اور کلام کو اس کی جگہ رکھیں اور فقہ کو اس کی جگہ رکھیں.
یہ جو میرا خیال میں یہ جو ڈائیکوٹمی کریٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری ایک اپنی کنفیوژن ہے, یعنی جیسے ہم بہت سی مغربی اصطلاحات کو ہم نے جیسے اون کر لیا ہے, ان میں سے ایک اصطلاح تھیوری بھی ہے, جبکہ اسلامی علمیت کے اندر نظریے کی کوئی اصطلاح ایگزسٹ نہیں کرتی. مثلا وہ عقیدہ ہی ہوتا ہے, یعنی مثلاً اس عقیدے کی ڈگری میں فرق ہو سکتا ہے, ہم اس کو قطعی کہہ سکتے ہیں ذنی کہہ سکتے ہیں, لیکن یعنی تھیوری جس چیز کو سائنس کی دکان میں کہتے ہیں وہ تو ہوتا ہے کہ کوئی ہم نے بس غور و فکر کر لیا, مطلب اللہ تعالیٰ وحی سے الگ رقم بیٹھ گئے اور ہم نے کچھ غور و فکر کیا اور ایک نتیجے تک پہنچ گئے, یہ ہے تھیوری. جبکہ اسلامی علمیت میں تو کوئی ایسی چیز ایگزٹ نہیں کرتی کہ ہم نے کہا کہ اب میں کتاب و سنت کو بند کر کے بیٹھ کے کچھ میں تصورات قائم کر لیے ہیں اور اس میں ہم سب برابر ہیں.
نہیں, میری رائے میں ظاہر آپ جو فرما رہے ہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلا امام غزالی کی جو فلسفیانہ بحثیں ہیں عقائد کی بحثیں نہیں, عقائد کی بحثیں نہیں ہیں, اور کسی سے بھی امام غزالی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ان کی جو فلسفیانہ دلیلیں ہیں اس کے اوپر وہ ایمان لائے. اچھا, امام اشعری کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, کئی لوگوں کے بارے میں, ظاہر میرا علم محدود ہے تو اس کی تقویت میں کچھ کہہ سکوں یا نہ کہہ سکوں. یہ ایک دوسری بات ہے کہ معتزلہ کے عقائد کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ یقیناً عقائد کے اوپر گفتگو ہوئی, لیکن جو فلسفیانہ بحثیں بحثیت مجموعی ہیں ان کو ہم نظریہ سمجھ سکتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ بالکل ممکن ہے کہ امام غزالی کی کچھ آرا کو قبول کیا جائے اور کچھ آرا کو قبول نہ کیا جائے, یہ بالکل ممکن ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں اس طریقے سے امام غزالی کے اوپر ایمان لائیں وغیرہ. لہذا میرے خیال میں تھیوری یعنی یہ کسی حد تک درست ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ اسلامی نظریے کا لفظ جو ہے وہ اسلامی بحثوں کے اندر نہیں ہے, لیکن کلام کے اندر یہی کچھ ہے اور فقہ اور کلام میں یہی بنیادی فرق ہے.
لیکن ڈاکٹر صاحب, یہ یعنی کلام کے اندر بھی بحث کرنے کا الٹیمیٹ نتیجہ حکم لگانا ہی ہوتا ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے,
فقہ میں
نتیجہ کیا ہے
فقہ میں.
نہیں ڈاکٹر, کلام میں بھی یہی بحث ہے, یعنی علم الکلام کے اندر آخر میں یہی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ صحیح عقائد کیا ہیں.
نہیں, لیکن میرے خیال میں کلام کی بنیاد کے اوپر جو نتیجہ آپ یعنی نکالتے ہیں وہ نتیجہ ان معنوں میں قانون کا حصہ نہیں بنتا جس طریقے سے فقہ میں بنتا ہے, اور یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے آپ جب اجتہاد کرتے ہیں تو وہ اجتہاد جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے, اور غلط اجتہاد کے نتیجے کے اندر آپ خارج از اسلام نہیں ہو جاتے. آپ بہت سے یعنی ہے مثلاً اب حضرت علی کا حضرت عبد الرحمان ابن ابو بکر کو مصر میں گورنر بنانا وغیرہ ایٹسٹرا, تو مطلب یہ کہ ایسے بہت سے اس بنیاد کے اوپر عقائد نہیں ہوتے, اور میرے خیال میں اس چیز کے معاملے میں علماء نے احتیاط نہیں رکھی. مثلاً حضرت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ نے علماء دیوبند کو کافر کہا, یعنی سب کو تقریباً آلموسٹ ایوری ون سب کو, مثلاً حضرت تھانوی کو اور حضرت نانوتوی کو اور سب کو کافر کہا. نہیں, آپ نے کہا یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا, یا آپ نے یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کو گالیاں دی, یعنی بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے کھلے وہ حضرت عمر کو گالیاں دی. نہیں, اب ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا یہ گناہ تھا میری رائے میں. ایسا نہیں ہے کہ علماء دیوبند کافر تھے, اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر اس کے مستحق تھے کہ انہیں گالیاں دی جائیں. لیکن اس کے نتیجے میں حضرت اعلی حضرت اور جیسے کہیے کہ وہ امام خمینی کافر نہیں ہو گئے. لیکن دیوبندی علماء بحیثیت مجموعی یہی کہیں گے کہ نہیں, اعلی حضرت ہو گئے کافر. اور یقیناً تمام سنی علماء یہی کہیں گے کہ سب ستم جو ہے وہ صحابہ کا, اس کے نتیجے میں کافر ہو گئے. ایسا میرا خیال میں اس میں جس احتیاط کی ضرورت ہے وہ نہیں, اور غلط اجتہاد کو ایک معنی کے اندر عقائد کا مسئلہ بنا لینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں. لیکن ظاہر یہ سب کچھ میں عرض کر رہا ہوں نہایت کم علمیت کی بنیاد کے اوپر کر. لیکن جو میری گزارش ہے یعنی بحثیت مجبور یہی ہے کہ نظریاتی بحثوں کو عقائد کا درجہ نہ دیں, عقائد کا درجہ نہ دیں, اور اس کا امکان رکھیں جیسے کہ حضرت علی نے اکرم اللہ وجو نے فرمایا کہ ہمیشہ, یا امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ صحیح وہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں, لیکن اس کا امکان ہے کہ وہ غلط ہے, اور جو ہم سے اختلاف رکھنے والے کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے لیکن اس کا امکان ہے کہ وہ درست ہو. تو اس وجہ سے اس رواداری اور مروت کی بنیاد کے اوپر جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک تطبیق نظریات کی ہمیں ضرورت ہے. اچھا ٹھیک ہے, اینی ہاؤ اس سب کا مارک سے کیا تعلق ہے؟ آپ ایسا کریں گے پھر سے
مارکس کے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں ایک سوال پوچھا تھا
جی,
کہ یعنی یہ جو ابھی مارکس کی جو ایک تو میں کاشف بھائی سے پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک تو کاشف بھائی سے کلیئرنس پوچھنی تھی کہ یہ جو انہوں نے ابھی تک بیان کیا ہے یہ سٹیج ون کے سے ریلیٹڈ ہے؟
جی
سٹیج ون, سٹیج ون
ڈکٹیٹرشپ
آف دا پرولیٹیریٹ.
ڈاکٹر دوسری چیز یہ کہ مارکس جب بات کرتا ہے مطلب لبرلزم یعنی کیپیٹلزم سے سوشلزم کی طرف, جب وہ ٹرانزیشن کی بات کرتا ہے تو وہ کیپٹلزم کے بارے میں
کہتا ہے؟ نہیں دیکھیے وہ بات کرتا ہے ٹرانزیشن کی سوشلزم سے کمیونزم کی طرف, وہ لبرلزم سے سوشلزم تک کی کسی ٹرانزیشن کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے سوشلزم یا ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ تو ایک سڈن ایونٹ ہوگا. وہ کہتا ہے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ تو انقلاب سے قائم ہوگی, ہے نا؟ اس میں اور سوشل ڈیموکریسی میں فرق یہی ہے کہ سوشل ڈیموکریسی لبرلزم اور سوشلزم میں ایک ٹرانزیشن کی بات کرتی ہے اور ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ سے انکار کرتی. سوشل ڈیموکریسی کسی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کی قائل نہیں. مارکس کہتا ہے لبرلزم سے سوشلزم تک ٹرانزیشن نہیں ہے, ریولوشن ہے, اور ریولوشن وہی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا بورژوا ختم کر کے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ قائم کر دی جائے, سمجھے نا؟ تو اس لیے دیر از نو ٹرانزیشن ان مارکس بٹوین لبرلزم اینڈ سوشلزم.
ڈاکٹر میں دوسرا اصل میں سوال پوچھنا چاہ رہا
تھا. ہاں فرمائیں.
یعنی مارکس کی جو اپنے جو نظریات کے مطابق یعنی جو ڈیولپمنٹ یعنی جو ریلیشنز آف پروڈکشن ہے اور جو مینز آف پروڈکشن ہے یہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر, یہ ریلیشنز آف پروڈکشن. تو اچھا ایک طرف وہ کہتا ہے کہ کیپیٹلزم کے اندر جو ریلیشنز آف پروڈکشن ہے وہ خاص قسم کی ٹیکنالوجیکل ریکوائرمنٹ کے نتیجے میں کریٹ ہو گئے تھے فیوڈلزم کے بعد. اچھا جب وہ سوشلزم جائے گا تو سوشلزم میں جانے کے بعد وہ اسی ٹیکنالوجی کو یعنی انہیں مینز آف پروڈکشن کو تو انڈورس کرتا ہے, جبکہ ان کی بنیاد پر ڈیولپ ہونے والے آٹومیٹک اس کی اپنی تھیوری کے مطابق جو ریلیشن آف پروڈکشن ہے ان کو بدل دینا چاہتا ہے, جبکہ وہ تو اس کے خیال میں
نہیں. دیکھیے اس کے پاس جو بنیادی تصور ہے ٹرانزیشن کا وہ ہے ڈائلیکٹیکل. ڈائلیکٹیکل کیا, ڈائلیکٹیکل سے مراد یہ ہے کہ دیر از کانٹرڈکشن ود ان اے کانٹرڈکشن. اب یہ ایک مشکل تصور ہے. سرمایہ دارانہ لبرل تنظیم معاشرت کے اندر سرمایہ دارانہ تنظیم معاشرت کو تباہ کرنے کے جراثیم موجود ہیں. بقول مارکس کے سرمایہ دارانہ تنظیم یعنی لبرل سرمایہ دارانہ تنظیم معاشرت وہ ٹیکنالوجی پیدا کر دیتی ہے جس کے بعد ذاتی ملکیت کی بنیاد کے اوپر اس سے پورا استفادہ نہیں اٹھایا جا سکتا مناپلی کی وجہ سے. اس کے خیال میں مناپلی جو ہے وہ آؤٹ پٹ ریسٹرکٹنگ ہوتی, اور اس کے نتیجے میں بہت سا سرمایہ جو کہ مجتمع ہو سکتا ہے نہیں مجتمع ہوتا, اور پیداوار جتنی بڑھ سکتی ہے وہ نہیں بڑھ سکتی. لہذا سرمایہ داری کے اندر سے وہ ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ ریلیشنز آف پروڈکشن کو تبدیل, یعنی اگر کر دیا جائے تو ایکومولیشن اور پروڈکشن دونوں بڑھیں گے. لیکن یہ عمل خود بخود نہیں ہو جاتا. سوشل ڈیموکریٹ کہتے ہیں نہیں ہو جاتا ہے, خود بخود ہوتا رہتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایسے ہی جیسے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے زاہد بھائی کہ کسی انقلاب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی, خود بخود برنسٹائن جو اس کا سوشل ڈیموکریٹ کا بنیادی تھیورسٹ ہے وہ کہتا ہے خود بخود وہ ریلیشنز آف پروڈکشن ایوالو کر لیتی ہیں جس کے نتیجے کے اندر ایکومولیشن کو بڑھایا جا سکے اور پروڈکشن کو بڑھایا جا سکے. میں نے جو کچھ مارکس کو پڑھا ہے تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ یہ اس کا قائل نہیں ہے کہ خود بخود ایسا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ڈائلیکٹیکل موومنٹ تو کانٹرڈکٹری موومنٹ ہوتی ہے, اور کلاس اسٹرگل جو ہے وہ نگیٹ کرتا ہے, یعنی اس پروسیس کو جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ ریلیشنز آف پروڈکشن جو ہے وہ ممکن بناتی ہیں ایکومولیشن کے انکریز کو. لہذا ایک ڈیلیبریٹ جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے مناپلی کو ختم کر کے, یعنی سرمایہ کی, یعنی جیسے کہیے کہ سرمایہ دارانہ ملکیت کی یا پرائیویٹ پراپرٹی کی مناپلی کو ختم کر کے اسٹیٹ مناپلی کو قائم کرنے کی ضرورت کے لیے, کیونکہ اسٹیٹ سب کی ہوتی ہے یعنی پرولیٹیریٹ کی ہوتی ہے, لہذا جب وہ اپنی مناپلی ایکسرسائز کرے گی تو اس کی مناپلی جو ہے وہ ایوریج کاسٹ اور ایوریج ریونیو کی بنیاد کے اوپر قیمت اور آؤٹ پٹ متعین کرے گی, مارجنل کاسٹ اور مارجنل ریونیو کی بنیاد کے اوپر قیمت اور آؤٹ پٹ متعین نہیں کرے گی, لہذا پروڈکشن میکسیمائز بھی ہوگا, پروڈکشن فرانٹیئر اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا کہ جتنا یعنی لامحدود متناہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا پروڈکشن فرانٹیئر کے اندر. لیکن کیسے یہ ہوگا؟ کلاس اسٹرگل کے ذریعے یہ ہوگا. اس کی جو میکینزم ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلاس اسٹرگل ہے, اور کلاس اسٹرگل کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ ریلیشنز آف پروڈکشن امپلوڈ کر جائیں گے, اور وہ ریلیشنز آف پروڈکشن ختم ہو جائیں گے کہ جو لبرل دور میں ہیں, اور وہ ریلیشنز آف پروڈکشن قائم ہو جائیں گے جو ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کے غماز ہیں. لیکن نتیجہ اس کا یہی ہوگا کہ سرمایہ دارانہ ملکیت کے قیام کے نتیجے میں, جو کہ اسٹیٹ ملکیت کا شکل اختیار کر جائے گی, اسٹیٹ ملکیت کے شکل اختیار کرنے کے نتیجے میں سرمایہ کی بڑھوتری کی جو رفتار ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی, اور پروڈکشن میں انکریز جو ہے وہ بھی تیز, وہ کسی آٹومیٹک یعنی چینج ان ریلیشن آف پروڈکشن کا قائل نہیں. یہ میری ریڈنگ ہے مارکس کی, وہ سکتا ہے کہ غلط ہو, لیکن میری ریڈنگ یہی ہے مارکس کی کہ یقیناً مارکس جو ہے وہ انقلاب کا قائل ہے, اور وہ انقلاب ایک ڈیلیبریٹ عمل کے طور کے اوپر دیکھتا ہے پرولیٹیریٹ کے پر. اس کے یہاں دوسری جو کنفیوژن ہے وہ یہی ہے کہ اس کے یہاں پارٹی کا کوئی تصور نہیں. آپ نے دیکھا اس میں جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا, پارٹی کا کوئی تصور نہیں آتا. یعنی یہی اصلی سوال ہے, ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کیسے, یعنی مزدوروں کی ڈکٹیٹرشپ کیسے قائم ہوگی اور چلے گی؟ تو لینن کا تو جواب ہم نے دیکھا سے پہلے کہ پارٹی کرے گی. کون کرے گا؟ پارٹی کرے گی. انقلاب کون لائے گا؟ پارٹی لائے گی. پارٹی مارکس کے یہاں پارٹی کا کوئی تصور نہیں, بلکہ وہ پیرس کمیون کے اوپر جاتا ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے. اب وہ اتنا جو دوسرا یعنی ٹرانزیشن کی جو ایجنٹ ہے وہ جو ہے وہ پارٹی نہیں ہوگی مارکس کے یہاں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرولیٹیریٹ کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی. دیر ول بی ڈیموکریسی ود ان دی پرولیٹیریٹ, اور وہ کیسی ڈیموکریسی ہوگی؟ وہ پیرس کمیون جیسی ڈیموکریسی ہوگی. اب ظاہر ہے کہ یہ صرف اس کے تصورات ہیں, اس کے نظریات ہیں, یہ کچھ ظاہر ہے کہ ہوا ایسا کبھی بھی نہیں. لیکن پیرس کمیون میں بھی یہ کچھ نہیں ہوا, اور کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اور خود اس کے اقدامات نے ثابت دکھا دیا دو اور دو چار کر کے کہ پیرس کمیون کے اندر تو میاں صرف بدماشیاں ہوئی تھیں, اور یہ تو کہتے ہو یہ کہاں تھا, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو اس نے لفابے نے وہ دکھا دیا تم نہیں ہوا. لیکن اس نے سوچا, یہ اس نے جو اس کے پاس جو جیسے کہیے کہ جو نظریہ تھا, ماڈل تھا, وہ اس طرح یہ تھا. جی آگے
جی. تو پیرس کمیون کو بیان کرنے کے بعد ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ ایک ایسے سیاسی معاشرے کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی جہاں انتخابات اور ریفرنڈم فریکوینٹ ہوں, اور جہاں عوام اس چیز کے قابل ہوں کہ وہ اپنے نمائندوں کو ایک ایسا مینڈیٹ دے سکے کہ وہ طاقت کا ناجائز استعمال نہ کر سکے. اور یہ بات بھی اس میں جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہی یہ آ گئی کہ مارکس جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ٹرانزیشنل سوشلسٹ سوسائٹی کے بالکل آغاز جو ہے وہ انقلاب ہی سے ہوگا, اور انقلاب کے بعد یہ ٹرانزیشن سوشل سوسائٹی جو ہے یہ اسٹارٹ ہو جائے گی. اور جیسے ہی اشتراکی انقلاب یعنی جس وقت کامیاب ہوتا ہے ویسے ہی مارکس کے مطابق ورکنگ کنڈیشنز میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. اب ڈاکٹر صاحب اس میں ایک تھوڑی سی مجھے کنٹرڈکشن لگی کہ اس میں لکھا ہے ورکنگ کنڈیشنز امپروو ہو جاتی ہیں اور کام کے اوقات آدھے رہ جاتے ہیں, جبکہ کام کو آگے جا کے تو یہ کہتا ہے کہ لوگ یعنی کام ہی کرتے ہیں اور کام کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں, تو کام کے اوقات آدھے رہ جانا امپروومنٹ کیسے ہوئی؟
مطلب وہ کام جو آپ دوسروں کے کہنے پہ کریں وہ ہے ایلینیٹڈ لیبر. یعنی ایلین مطلب یہ کہ آپ سیمنٹس ہیں, اب آپ کام تو یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ سمجھیے کہ اپنے بچے کو نہلاتے ہیں, سپوز سیمنٹس یہ آپ سے نہیں کہتی کہ آپ اپنے بچے کو نہلائیں, لیکن آپ اپنے بچے کو نہلائیں گے تو آپ جیسے کہیے کہ اس کو صاف ستھرا کرنے میں ایک وہ دلچسپی رکھتے ہیں, اس وجہ سے آپ اسے اس کے بعد سیمنٹس کہتی ہے کہ تو گھر ہو جا. تو وہ کہتا ہے جب سیمنٹس کا آپ حکم مانتے ہیں تو اس وقت آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیمنٹ مجھے کم سے کم حکم دے, اور وہ ایلینیٹڈ لیبر, اس لیے وہاں گھر ہو جانے کے نتیجے میں جو پروفٹ جو ہے وہ کہیے کہ سیمنٹس کو ملتا ہے, لیکن بچے کو نہلانے کے اندر ایسا نہیں ہوتا. آپ کا اپنا دل چاہتا ہے, کوئی آپ سے نہیں کہتا یہ وہ ایکسٹرا, تو وہ کرتے ہو. لہذا فورس لیبر جو ہے اس کے اوقات کم ہو جاتے ہیں اور انسان کو فارغ وقت ملتا ہے کہ وہ جو دل چاہے کرے. وہ ان معنوں میں لیبر نہیں ہوتا, وہ جو جیسے کہ یہ کہ وہ وقت جس وقت آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کا نفس کہتا ہے, ان معنوں میں لیبر نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ کی لیبر فورس ایلینیٹ ہو جاتی ہے, سمجھے نا. سیمن بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, نہیں آپ خود ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس طرح کی معاشرے میں, کیونکہ اس طرح کی معاشرے میں کیا ہوگا, تمام یعنی بعد میں یہ بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے مجھے نہیں معلوم, میں نے لکھا یا نہیں لکھا مجھے یاد نہیں, لیکن وہ کہتا ہے اس طرح کی معاشرے میں تمام اجتماعیتیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائیں گی. یعنی شروع تو اس طرح کی معاشیت ایسی ہوگی, ایک بہت بڑی اجتماعیت جو ہے وہ قابو پا رہی ہے یہ لیبر پرولیٹیریٹ, لیکن وہ جب حکومت کر رہی ہے تو وہ تمام اجتماعیتوں کو ختم کر رہی ہے, لیبر کی اجتماعیت کو بھی ختم کر رہی ہے, کمیونٹی کی اجتماعیت کو بھی ختم کر رہی ہے, فیکٹری کی اجتماعیت کو بھی ختم کر رہی ہے, خاندان کی اجتماعیت کو بھی ختم کر رہی ہے. اور آخر کار جب اس طرح کی یعنی لٹریچر آف دا پرولیٹیریٹ جب ختم ہوگی بقول مارکس کے, تو وہ کوئی انقلاب کے ذریعے ختم نہیں ہوگی, بلکہ وہ ویسے ہی ختم ہوگی کہ جیسے سوشل ڈیموکریٹس اور زاہد بھائی کہتے ہیں, یعنی دی اسٹیٹ ول وزر اوے خود بخود. ایک دن دیکھیں گے کہیں گے اسٹیٹ ہے ہی نہیں, کہاں گئی وہ اسٹیٹ, لوگ پوچھیں گے اسٹیٹ کہاں گئی, یہ ایکچولی اس کے الفاظ ہیں, پیپل ول ونڈر ویئر از دا اسٹیٹ, جرمن میں اتنا کہا وہ تو مجھے یاد نہیں, یعنی سوچیں گے یہ اسٹیٹ کہاں گئی, خود بخود یہ ہوگا. یہ جو خود بخود کی بات سوشل ڈیموکریٹس اور زاہد بھائی کرتے ہیں, یہ وہ اس کو مانتا ہے, لیکن اشتراکیت سے کمیونزم کی طرف جاتے ہوئے, نوٹ فرام لبرلزم, وہاں اشتراکیت سے کمیونزم کی ٹرانزیشن میں کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اشتراکی عمل یعنی وہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ اس کلاس کی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ جو خود اپنے آپ کو ختم کرتے چلے جاتی نہیں کرتی, اور پھر وہ ہے تو ان معلوم کے اندر پھر وہ انڈیویجویٹ ہو جاتے ہیں سب کچھ وغیرہ وغیرہ. لہذا ایلینیٹڈ لیبر ختم ہوتا ہے, لیبر ختم نہیں ہوتا. جی آپ
کام کے اوقات آدھے رہ جاتے ہیں اور پیداوار میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے, اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اشتراکی انقلاب کے آنے کے امکانات صنعتی اعتبار سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقوں میں ہوتے ہیں. یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
نہیں اس کا خیال یہ تھا, اب دیکھیے
موسٹ ایڈوانس
مطلب مارس کا یہ بالکل بنیادی خیال تھا کہ کیسے یہ لٹریچر آف دا پرولیٹیریٹ قائم ہوگی. یہ قائم ہوگی پرولیٹیریٹ کے مجموعی یعنی اس نظریے کے قبول کرنے سے کہ ان کو اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہیے, کوئی پارٹی آرٹی کے ذریعے نہیں ہوگی, بلکہ پرولیٹیریٹ بحیثیت ایک کلاس کے اٹ ول بیکم اے کلاس فار اٹ سیلف, اور وہ بحیثیت ایک پورے طبقے کے جدوجہد. اب سب سے زیادہ کلاس کانشیسنیس وہیں ڈیولپ ہوگی جہاں سب سے زیادہ مینز آف پروڈکشن ایڈوانس ہوئے ہیں. لہٰذا اس سے جب پوچھا گیا کہ انقلاب اس طرح کی کہاں آئے گا, تو اس نے کہا سب سے پہلے برطانیہ میں اور اس کے بعد جرمنی میں,
سب سے پہلے برطانیہ میں اس لیے کہ برطانیہ سب سے زیادہ انڈسٹریلی ایڈوانس ملک ہے اور سب سے زیادہ لیبر یہیں کی آرگنائز ہے, اور پھر نمبر دو پہ اگر کوئی قوت ہے کہ جو اسی سطح کے اوپر آ رہی ہے تو وہ جرمنی ہے. لہذا اس کی یہ توقع تھی کہ جہاں مینز آف پروڈکشن سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں وہیں کی پرولیٹیریٹ سب سے زیادہ کلاس کانشیس ہوگی, اور اس کلاس کانشیسنیس کے ذریعے کے اندر وہ انقلاب برپا کرے گی. لہذا انقلاب پسماندہ سرمایہ دارانہ لبرل ریاستوں میں نہیں آئیں گے, بلکہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ یعنی ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ سب سے پہلے سب سے زیادہ ترقی یافتہ سرمایہ دارانہ ملک میں قائم ہو.
جی لینن کے برعکس مارکس کے نزدیک جو پرولیٹیریٹ کلاس ہے اسے اشتراکی معاشرے کے قیام کے لیے کسی مٹیریل بنیادوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اور پلاننگ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے وسائل اور ضروریات کے درمیان ایک ڈائنامک بیلنس, ایک توازن فراہم کرتی ہے. جو لیبر ہے یا پرولیٹیریٹ ہے, جو لوگ اس میں پروڈکشن میں حصہ لے رہے ہیں, انہیں پھر اس کے کچھ یعنی تفصیلات ہیں کہ انہیں ایک واؤچر تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ وقت اس پروڈکشن کے لیے لگائے گا اسے اتنے زیادہ واؤچر ملیں گے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی کموڈیٹیز وغیرہ جو ہے وہ حاصل کر سکے گا. ذرائع پیداوار اور سوشل مینز آف کنزمپشن قابل فروخت نہیں ہوں گے, یعنی ٹرینز وغیرہ اور اس ٹائپ کے جو سوشل وہ ہیں ان کی فروخت نہیں ہو سکے گی. اسی طرح ٹرانزیشنل سوشلسٹ فیز میں لیکن پھر یہ سوشلسٹ میں لکھا ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ ٹرانزیشنل فیز میں ذاتی ایکومولیشن جو ہے اور آمدنی میں عدم مساوات وہ پھر بھی ایگزسٹ کریں گی, لیکن طبقات جو ہیں وہ ویدر اوے ہو جائیں گے.
مطلب اس تمام تفصیل میں ہمیں جانے کو خاص ضرورت نہیں ہے, لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ وہ ہوگا یہ کہ جناب چونکہ ہر آدمی لیبر ہے اور لیبر ہی وہ کر رہا ہے, لہذا طبقہ تو اب رہا نہیں, سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے پرولیٹیریٹ ہو جائیں گے. لیکن چونکہ ان کو جو پیسے ملیں گے وہ اس حساب سے ملیں گے کہ وہ کتنا لیبر سوشل پروڈکٹ میں شامل کر رہے ہیں, لہذا مختلف تنخواہیں دی جائیں گی. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کس نے کتنا لیبر شامل کیا ہے, اس کی قدر کیا ہے, تو یہ تو پلاننگ ایجنسی کرے گی. مطلب زاہد بھائی ہمارے کہیے کہ زاہد بھائی اکانومسٹ ہیں, اور جیسے کہیے کہ یہ کاشف بھائی انجینئر ہیں, اور میں ایک عام مزدور ہوں. اب کام تو ہم سب آٹھ ہی گھنٹے کرتے ہیں, زاہد بھائی بھی آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں, کاشف بھائی بھی اور میں بھی. اب وہ کام جو ہے وہ کتنا قدر کا یعنی مماثل ہے, کیا زاہد بھائی بحیثیت ایک اکانومسٹ کے جو آٹھ گھنٹے سرو کرتے ہیں ان کی قدر کاشف بھائی بحیثیت کے انجینئر کے آٹھ گھنٹے کے مطابق زیادہ ہے یا کم ہے, اور میرے بحیثیت مزدور کے آٹھ گھنٹے کام کرنے کے مطابق کم ہے کیا ہے, وہ کون متعین کرے گا کہ میں, وہ تو وہ اسٹیٹ ایجنسی کرے گی. اچھا کس بنیاد کے اوپر کرے گی؟ اسی بنیاد کے اوپر کرے گی کہ سرپلس ایکومولیٹ کس کے کام کے نتیجے کے اندر زیادہ ہوتا ہے, اور کوئی دوسری بنیاد نہیں مارکس کے پاس. یہ نہیں کہ وہ کسی اور, حالانکہ وہ اسے سوشل نیڈ کہتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ وہی ہے کیپٹل ایکومولیشن. لہٰذا چونکہ انجینئر کا کام زیادہ کیپٹل ایکومولیٹ کرتا ہے, لہٰذا اس کے ایک گھنٹے کی جو اجرت دی جائے گی وہ زیادہ دی جائے گی اکانومسٹ کا, اس کے بعد تو پھر اس کی اجرت وہ انجینئر سے کم ہوگی, وہ بحیثیت مزدور کے میری تو سب سے کم ہے, لہٰذا مجھے سب سے کم دیا جائے گا. لہٰذا یہ مارکیٹ طے نہیں کرے گا کہ مجھے کیا پیسے دیے جا رہے ہیں یا یہ کہ, بلکہ پلاننگ طے کر رہی ہے مجھے کیا دیا جا رہا ہے, اور زاہد بھائی کو کیا دیا جا رہا ہے, اور کاشف بھائی کو کیا جا رہا ہے, لیکن اسی بنیاد کے اوپر, جس بنیاد کے اوپر یہ مارکیٹ فیصلہ کرے. لیکن مارکیٹ کے اندر وہ کہتا ہے پرائس اسٹرکچر ڈسٹورٹڈ ہیں, اور جو اصلی زاہد بھائی کا اور جو اصلی کاشف بھائی کا اور میرا کنٹریبیوشن ہے ایکومولیشن میں وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا, بلکہ وہ کارپوریٹ پراپرٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ متعین کر دیتی ہے یہ تمام چیزیں. اس کے بجائے ایک نیوٹرل اسٹیٹ جو سب کی بہیخواہ ہوگی وہ فرام یعنی وہ اس نقطۂ نگاہ سے کہ سوشل ایکومولیشن کی ریٹ کو میکسیمائز ہو, اس بنیاد کے اوپر وہ ان اجرتوں کا متعین کرے گی اس کے حساب سے مقرر کا. لیکن عملاً ہوا یہ کہ سب سے زیادہ تنخواہ کاشف بھائی کی ہوگی, اس کے بعد پھر زاہد بھائی کی ہوگی, اس کے بعد میری ہوگی. تو جب سب سے زیادہ تنخواہ ان کی ہوگی تو ان کا ایکومولیشن میں بحیثیت ایک انڈیویجل کے کانٹریبیوٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا. یہ فرض کیجئے انہیں 1,00,000 روپے مہینہ ہم دیتے ہیں, اب وہ 1,00,000 روپے مہینے سے اس کا امکان کیے 50,000 روپے بچا لیں, اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جب ظاہر ظاہر کو ہم 85,000 دیتے ہیں تو وہ اگر بہت بچائیں گے یا فرض کیجئے 10,000 بچا لیں گے, اور میں بحیثیت مزدور کی تو میری تو کوئی یعنی جو ہوگا وہ سب میں کھا جاؤں گا, لہٰذا کیپٹل ایکومولیشن کے اندر میرے پارٹیسپیشن کا تو امکان نہیں ہے. لیکن جب تک ہم تنخواہیں کچھ لوگوں کو زیادہ بہ نسبت دوسروں کے دیتے رہیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی حد تک ان کی کیپٹل ایکومولیشن کے پروسیس میں ڈائریکٹ پارٹیسپیشن تو ہوگی, لہذا سود ختم نہیں ہوگا. بالکل ایکسپلسٹ مارک منافع ختم ہو جائے گا, سود ختم نہیں ہوگا. سود تو ہوگا, اور سود یہی اسی کون طے کرے گا سود, تو وہی سینٹرل پلاننگ ایجنسی کرے گی اسی بنیاد کے اوپر کہ وہ دیکھے گی کہ کس شرح پہ میں سود دوں تاکہ اس کے نتیجے میں کیپٹل ایکومولیشن ہو. لہٰذا کبھی بھی یعنی سوائے وار کمیونزم کے دور میں جب صرف خلف شاخ تھا, وہ تو ظاہر ہے کہ وار کمیونزم کے دور کے اندر تو کسی قسم کی بھی آرگنائزیشن وغیرہ موجود نہیں, تو ایسا ہی دور تھا جیسے افغانستان میں ہماری حکومت جب تھی 1996 سے لے کے 1900 یعنی سقوط کابل تک کے. ایکچولی نظام تو اسے کہنا بہت مشکل ہے, بالخصوص معاشی نظام تو سرے سے کوئی تھا ہی نہیں یعنی ہماری حکومت میں افغانستان, کوئی صورت سوویت یونین میں تھی کوئی بھی مارے اس زمانے وہاں تو لپا ڈبی. اس کے علاوہ منی مارکیٹ ہمیشہ ایگزسٹ کرتا, یعنی نیشنل اکنامک پالیسی کی پہلی یہی تھی کہ سود لاؤ وہاں پہ تو وہ لے آئے گی. میں نے لندن کی زندگی میں 1920 میں سود کا کام شروع ہو گیا تھا, 1920 کے اکتوبر میں وہ پہلا لا پاس ہوا, اس کے بعد سود کا کام. لہٰذا جو چیز اور یہ بالکل ایکسپلسٹ ہے اس میں کوئی نہیں, اور اس کے اوپر جو بیسک کتاب ہے تو بعد میں اس نے لکھی ہے ہل فرڈنگ کی کتاب, لیکن یہ کہ سود تو ختم نہیں ہوتا, اس طرح کی میں سود تو ختم نہیں ہوتا, یہ تو نہیں کسی ہاں کمیونزم میں ختم ہو جاتا ہے وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن کمیونزم تو ظاہر ہے کہ وہ تو ویسا ہی ہے جیسے یعنی جاوید بھائی کے جنت میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں تو سود اور ربا ہے وہ سوالی کا جو وہ تو کمیونزم تو ہے, لیکن جو اشتراکی نظام ہے اس کے اندر سود کے خاتمے کا کوئی کسی کے پاس تصور نہیں, سود تو ہوگا. اس لیے کہ سود تو نکلتا ہی بڑھوتری سے ہے, اور بڑھوتری جو ہے وہ تو ہوتی ہی اس سے ہے کہ ذرائع وہ ہو وغیرہ وغیرہ. لہذا
مارکس جس قسم کا تصور رکھتا ہے پرفیکٹ مطلب یہ کہ اپنے کمیونزم کے اندر جا کر کیا یہ بات کہنا ٹھیک ہوگی کہ وہ پرفیکٹ کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مارکس کا جو کمیونزم کا آئیڈیل تصور ہے وہ وہی ہے جس کو پرفیکٹ کمپٹیشن کہتے ہیں؟
بالکل, مطلب پرفیکٹ کمپٹیشن لبرل تصور جو ہے, پرفیکٹ کمپٹیشن اب آپ اسے کہہ لو, لیکن پرفیکٹ کمپٹیشن کے لیے اسکیئرسٹی تو ضروری ہے, تو اسکیئرسٹی ختم ہو جاتی ہے. وہ جو جیسے کہیے کہ کمپٹیشن تو اس وقت ہوگا کہ جب چیزیں ایسی ہوں گی کہ اگر آپ قابو کر لیں تو میں نہیں لے سکتا. وہ تو کہتا ہے پرفیکٹ کمپٹیشن تو ایک یوٹوپیا وہ سوری کمپٹیشن تو ایک یوٹوپیا ہوگا جہاں آپ کی جو مرضی آئے آپ جتنا مرضی آئے لے لو. نہیں وہ یہ مطلب
پرفیکٹ کمپٹیشن میں بھی تو یہ تصورات مطلب اس میں یہ دونوں چیزیں, ایک تو یہ کہ پرفیکٹ کمپٹیشن میں حقیقت میں کمپٹیشن تو نہیں رہتا کیونکہ ساری فرمز
میرے خیال میں اس بحث کو نہیں لیتے ہمیں پرفیکٹ کمپٹیشن یہ چھوڑ دو آپ آگے ایسا نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑ دو.
آگے ڈاکٹر صاحب ایک یہ جملہ ہے کہ کمیونزم از میڈ پاسبل by transforming a changing of morality of the people which deprives the proletariat class from its raison d'etre with French or German
raison d'etre yani reason for existence ji
okay
ye kya hai ye jumla
ye yahi mujhe samajhna hai ki communism jo hai logon ki morality ko tabdeel karke laya jata hai lihaza ye cheez proletariat class ko is cheez se rokti hai apni ریزن آف ایگزٹینس جو آپ نے بتایا
جی بتا یہ تو وہ ہفتی سینٹینس ہے میرے خیال میں تو بھول جاؤ لیکن ایک وہ یہ بنیادی یاد رکھیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لبرل سرمایہ داری میں ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. میں جب مارکیٹ میں جاتا ہوں تو اسی لیے جاتا ہوں تاکہ میں اپنی چیز کو مہنگے سے مہنگا بیچ سکوں, اور مہنگے سے مہنگا بیچوں گا کس لیے, تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ لذت ملے, یوٹیلیٹی میری میکسیمائز. اب پرولیٹیریٹ کلاس بحیثیت کلاس کے اس نقطہ نگاہ سے مارکس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی, اس بنیاد کے اوپر پرولیٹیریٹ فیصلہ نہیں کرتی کہ ان میں سے انڈیویجل پرولیٹیرین کو کیا فائدہ ہوتا ہے, بلکہ انڈیویجل پرولیٹیرین جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میری پوری کلاس کو اس کام کے نتیجے کے اندر کیا فائدہ ہوگا. یہی نیشنلزم اور سوشلزم میں ایک ہی چیز ہے کہ جب وہ ایم کیو ایم کا کارکن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا, تو وہ اس لیے قتل نہیں کرتا کہ وہ کہتا ہے اس سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ ہوگا, بلکہ اس لیے کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ مہاجروں کو بحیثیت مجموعی کچھ حاصل ہوگا یا ان کا جذبہ انتقام ہوگا وغیرہ. تو اس طرح کی پرولیٹیریٹ کا جو وہ بھی جس وقت کوئی ایکشن کرے گا, مطلب یہ کہ وہ کام کرے گا جیسے کہ یہ کہ 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے وہ فرض کیجئے وہ 2 گھنٹے اوور ٹائم کرے گا, تو اوور ٹائم کے بعد اجرت نہیں مانگے گا, کہے گا کہ جیسے یہ مجھے اوور ٹائم دو, اس وجہ سے وہ نہیں کرے گا, دے دو تو وہ لے ہی لے گا, لیکن بنیادی طور پر اس لیے کرے گا اس کے نتیجے کے اندر جو ہے پرولیٹیریٹ کی جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک مارل ٹرانزیشن ہے, یعنی مارل یعنی جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک پرولیٹیریٹ کلاس فار اٹ سیلف نہیں بنے گی مارکس کے مطابق. مارکس کے مطابق پرولیٹیریٹ کلاس کے اندر انڈیویجل یعنی ویلیو اورینٹیشن سے کلاس ویلیو اورینٹیشن کی طرف ٹرانزیشن آنا ضروری ہے. وہ کیسے آئے گا تو وہ یہ تو لینن کہتا ہے کہ وہ پارٹی کے ذریعے آئے گا, یعنی پارٹی جو ہے وہ انٹلیکچوئلس کی ایک چیز ہوگی, وہ پہلے یہ ریئلائز کرے گی, اس کے بعد اپنے ڈسپلن کے ذریعے ٹریڈ یونین لیول سے اٹھا کے پرولیٹیریٹ کو کلاس کانشیسنس لیول تک لے گا. مارکس کے یہاں ایسی کوئی بحث نہیں, مارکس کہتا ہے کہ اب پیرس کمیون میں بقول مارکس کے آ گئی تھی یہ, حالانکہ ظاہر ہے ایسا نہیں تھا, لیکن اس کی رائے یہی تھی کہ پیرس کمیون کے اندر جو بھائی تھے وہ اسی قسم کے کلاس کانشیس تھے. نہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ مورل ٹرانزیشن ہے, یعنی یہ ایک کانٹرڈکشن مارکس کے یہاں ہے کہ یہ مورالٹی جو ہے یہ اس کی وہ مٹیریلسٹ وجوہات بیان کرتا ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ بڑے بڑی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, ایک کے دوسرے کے اوپر وہ مائنس کا ایگزامپل لیتا ہے بالخصوص کہ جو اوپر کی سطح کے اوپر کھود رہا ہے وہ نیچے کی سطح کے اوپر کھودنے والے بہت, اگر نیچے والا گر جائے تو اوپر والا کو بہت نقصان ہو وغیرہ سم تھنگ وہ کرتا ہے. تو کہتا ہے لیکن یہ کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے لبرل سوسائٹی سے ڈیموکریٹک سوشلزم کے اندر بقول مارکس کے, تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے موٹیویٹ نہیں ہو رہا ہوں, اپنی کلاس کے فائدے کی بنیاد کے اوپر موٹیویٹ ہو رہا ہوں. لہذا جب میں زیادہ پیداوار پیش کرتا ہوں تو اس کا طلب نہیں کرتا, بلکہ میرا طلب یہی ہوتا ہے کہ اس سے پرولیٹیریٹ کلاس کی ڈکٹیٹرشپ کو اسٹرینگن کرنے کی اور پرولیٹیریٹ یعنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے جو پلاننگ ایجنسی ہے وہ فائدہ اٹھائے. میں اپنے ذاتی مفاد وغیرہ سے فائدہ سے اتنا وہ نہیں ہوتا, ضرورت جس چیز کو میں دیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو ہے وہ کلاس کو کیا فائدہ. تو یہ ایک مارل ٹرانزیشن, باقی جملہ الگ ہو جائے. ہاں
تو یہاں سے وہ پھر جو ٹرانزیشنل سوشلسٹ فیز ہے وہ راہ فراہم کرتا ہے فل بلون کمیونزم کو. اب کمیونزم جو ہے وہ مارکس کے مطابق یہ 7 اس کے یعنی خصوصیات ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ تقسیم کار کا خاتمہ ہو جاتا ہے, دوسروں کے ساتھ اور دوسروں کے لیے کام کرنا ہر فرد کی بنیادی ضرورت بن جاتی ہے, کوآپریشن. اسی طرح سوشل اونرشپ ہو جاتی ہے اور تمام جو نیچرل چیزیں ہیں حتیٰ کہ ذاتی ضروریات کی بھی جو آئٹمز ہیں وہ بھی سوشل اونرشپ میں چلے جاتے ہیں, اور نیچر کے اوپر جو ہے مکمل انسانی اختیار قائم ہو جاتا ہے. انسانی عمل کی تنظیم کا خاتمہ سوائے پیداواری عمل کے ہو جاتا ہے, یعنی انارکزم وہ کہتا ہے کہ کوئی تنظیم کسی قسم کا نہیں ہے سوائے پروڈکشن کی تنظیم کے. اسی طرح سزاؤں کا اور جبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہتی اور لوگ اتنے سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں کہ وہ اسی. اور ساتواں اور آخری یہ ہے کہ انسانیت کے درمیان ہر طرح کی تقسیم اور امتیاز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, یعنی خاندان, نسل, قوم اور رورل اربن ڈیوائڈ اور پیشہ اور طبقہ وغیرہ سب کی تقسیم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. فل بلون کمیونسٹ سوسائٹی کی سب سے بڑی خاصیت فرد کی تقسیم کار پر فتح ہوتی ہے. فرد مجموعی انسانی زندگی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور مینٹل اور فزیکل کام کا جو تضاد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہر کوئی فیکٹری کے کام میں پیداوار میں اس لیے شامل ہوتا ہے کیونکہ وہ ایسا کرنا چاہتا ہے. کمیونزم میں عام آدمی کی صلاحیتیں بہت زیادہ اجاگر ہوتی ہیں اور ہر کوئی ایک وقت میں بہت سا کام کرنے کے قابل بن جاتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ وہ ایک وقت میں ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے بلکہ اسے بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. اب یہ انتہائی باصلاحیت افراد جو کمیونسٹ معاشرے میں بن جاتے ہیں, یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی کوآپریشن ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہر فرد انسانیت کا خیرخواہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی ذات کا حصہ ہوتی ہے. آدمی اپنے آپ کو اسپیسی بینگ کی حیثیت سے دیکھتا ہے, اور معاشرہ انسان کے معاشرتی تعلقات کا ہی نام ہے. کمیونسٹ فرد کا دوسروں کا خیال رکھنا کسی فرض کی ادائیگی وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوتا, بلکہ وہ ایسا کرنے سے اپنی نفس کی تسکین اور حاصل کرتا ہے. فرد دوسرے کو اپنی ذات کا حصہ سمجھتا ہے. افراد کے درمیان اختلافات ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اسکرسٹی ختم ہو جاتی ہے, اور انسان کو ہر چیز صرف اس کی خواہش پر ہی مل جاتی ہے. یعنی انسان جو چیز چاہتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے. کمیونٹی اسٹورز جو ہے وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ میسر ہوتی ہے, اور انسان اس فیز سے گزر جاتا ہے یا اس کے لیے یعنی یہ چیز باقی نہیں رہتی کہ وہ دوسروں کی وجہ سے کسی بھی چیز سے محروم رہے. ملکیت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اسکرسٹی کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ملکیت کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اسکرسٹی کو تسخیر فطرت یا تسخیر کائنات کے ذریعے اوورکم کیا جاتا ہے, اور نیچرل سائنس اور انسانی خدمت ایک ہو جاتی, اور فرد جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فطرت انسان کا اپنے ذات کا یا جسم کا حصہ بن جاتی. انسان فطرت کے ہر عمل کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے. انسان دراصل خالق بن جاتا ہے اور پوری دنیا اس کی تخلیق بن جاتی, کیونکہ تمام لوگ برابر کے خالق ہیں, لہذا تنظیم اور لیڈرشپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی. اسی طرح فیکٹری میں بھی مینیجر کا کام محض ایک ولنگ آرکیسٹرا کے لیڈر کا سا ہو جاتا ہے. ہر ورکر جب بھی چاہے وہ مینیجر بن سکتا ہے. سستی اور کاہلی وغیرہ اور کام نہ کرنا, یہ فطری طور اپنی موت آپ مر جاتی ہیں. اور یہ پھر ایک جملہ ہے, ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے. اصل آزادی جو ہے وہ کام بن جاتا ہے, یعنی ورک جو ہے وہی آزادی کا دوسرا نام بن جاتا ہے. اور آزادی کے اظہار کا ذریعہ یا انسٹرومنٹ کام بن جاتا ہے. اس لیے کسی بھی قسم کے جبر کی اور آرڈر کی اور کوئرسنس کی ضرورت نہیں رہتی, اور کوئرسنس جو ہے وہ ویدر اوے ہو جاتی ہے. اسی طرح تمام جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ادارے ہیں, وہ ویدر اوے ہو جاتے ہیں. جوڈیشل, لیجسلیٹو, ایگزیکٹو وغیرہ, یہ سب کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ ان دا فارم آف ڈکٹیٹر ٹو اوور فلو کیپیٹلزم اینڈ ان دا ٹرانزیشن ٹو ہم چھوڑیں گے. مجھے
چھوڑو
جی جی,
یہ میرا کافی اور
اسی طرح سے پھر وہ پنشمنٹ ختم ہو جاتی ہے, اور انسان جو ہے اس کے اندر ایک جو گلٹ ہوتا ہے وہ اس کی پنشمنٹ کے لیے کافی ہوتا ہے. اور ایک یونیورسلی ایکسیپٹیبل اسٹینڈرڈ زندگی کا جو ہو جاتا ہے, اور وہ ایک یونیورسل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ.
تو مطلب یہ جو اس نے کمیونسٹ سوسائٹی کا پکچر یہ وہی ہے کہ انسان خدا بن جاتا ہے اور کچھ نہیں. مطلب یعنی یہی ہے کہ انسان فطرت کے اوپر غالب آ جاتا ہے, اپنی فطرت کے اوپر بھی اپنے آپ کو وہ بنا لیتا ہے جو وہ بنانا چاہتا ہے, اور دنیا کو بھی وہی بنا لیتا ہے جو وہ بنانا چاہتا ہے, اور بالکل انسان خدا بن جاتا ہے. اب ایک ہے مشہور واقعہ کہ جس کے اندر کسی نے یہ پوچھا کہ کیا پھر مرتا بھی ہے آدمی,
یعنی باقاعدہ یہ فرسٹ انٹرنیشنل کانگریس ہوئی تو اس کے اندر کسی نے پوچھا کہ کیا کمیونسٹ اسٹیٹ میں لوگ مریں گے بھی یعنی, اور تو اس پہ وہ خاموش رہا. خود سے پوچھا گیا کہ کیا لوگ جب مریں گے تو اپنی خواہش سے مریں گے یا مریں گے ہی نہیں. کوئی جواب نہیں, بات ڈال دیا ہم, یہاں چائے پلاؤ کھانا کھلاؤ تو یہ نہیں. اب ایسے لوگ موجود ہیں, سوچ کیوں نہیں یہ دعویٰ تھا, لیکن اب تو مجھے نہیں معلوم, لیکن اب بھی ظاہر کچھ کرتے ہوں گے کہ نہیں ہم موت کو ختم کر رہے ہیں. یعنی مطلب یہ کہ ان کی جو میڈیکل سائنس کہہ رہی تھی کہ ہم نے اتنی یعنی ایجنگ کے اوپر انہوں نے بہت سا کام کیا تھا, ایسا کہ جو بقول ان کے مرتے آپ اسی لیے ہیں کہ جو آپ کے ٹیشوز جو ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, وہ ٹیشوز جو نہیں, تو انہوں نے ایسا وہ اس کی سلو کر دی, یعنی اس کو پروسیس سلو کر دی. تو وہ ایک بڑی مشہور یعنی اس کے اوپر ایک پیروڈی, ایک بڑا مشہور انگریز آئرش وہ تھا, وہ بیک ٹو میتھسولا, لوگ کمیونسٹ سوسائٹی کے اندر 900 سال اور 1000 سال اور سیریس نہیں. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ کہ مارکس اس میں کنفیوز تھا کہ پھر موت کا کیا ہوگا, لیکن جو خاکہ اس نے کھینچا ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو بھی یعنی انسان خدا بن جائے گا, اور نہ فطرت اس کے اوپر کوئی تحدید کرے گی, نہ آزادی کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ جو چاہنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ تو یہ پرفیکٹ جیسے ہمارے ظاہر ہے پرفیکٹ کمپٹیشن سے بہت آگے کے منزل ہو سکتا ہے. پرفیکٹ کمپٹیشن اس کی مراجعت کی طرف قدم ہو, لیکن یہ پرفیکٹ کمپٹیشن سے بہت آگے کے منزل ہے. یہ وہی ہے کہ جو فرعون اور نمرود وغیرہ اس میں تھے کہنا ربکم الاعلی, یعنی میں تو نہیں, تو مارکس یہی کہتا ہے کہ پھر نمرود جو ہے وہ سورج مشرق سے نکالے گا, مغرب سے نکالے گا, وہ ہے وہ نکالے گا. جی آگے,
اور یہ ویچری آف ریلیجن وغیرہ ختم ہو جائے گا وغیرہ. اچھا دوسرا ہے اشتراکیت اور لبرلزم جو کہ ہمیں ڈیلیٹ کرنا تھا. اچھا آئیڈیل کمیونسٹ سوسائٹی,
یہ اہم فرما رہے ہیں تو اہم سیکشن ہے, اس لیے کہ دیکھیں یہ تمام آئیڈیل آپ دیکھیں گے کہ لبرل آئیڈیل سے کوئی ایسے خاص اختلاف نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک ایکسٹریم شکل آپ انہیں کہہ دیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ تمام آئیڈیل لبرلزم کے بھی آئیڈیل ہیں. یہی چیز یہ اب بیان کر سکتی
آئیڈیل کمیونسٹ سوسائٹی کی یہ تصویر اشتراکیت اور لبرلزم کی مشترکہ مابعد الطبیعیاتی اور اخلاقی جڑوں تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے. مارکس بھی انہیں ریشنل اور رومانٹک مفکرین سے بہت زیادہ متاثر ہوا جنہوں نے لبرلزم کے بانیوں کو متاثر کیا. حیران کن طور پر آئیڈیلسٹ سوشلزم کے خد و خال بیان کرتے ہوئے مارکس اس ادارتی صف بندی فارم جو کہ سرمایہ دارانہ اسٹرکچر کی جگہ لے گی اس کا بہت کم ذکر کرتا ہے. وہ اپنی پوری توجہ سٹیسی مین کے خصائص بیان کرنے پر مرکوز کرتا ہے جس کا کمیونزم کے زیر سایہ ارتقا ہوتا ہے, اور بالآخر ہر فرد انڈیویجول کے ارتقا سے مل جاتا ہے سٹیسی بینگ کا ارتقا جو ہے.
اچھا یہ سٹیسی بینگ سے مراد وہی خدا ہے, مطلب یعنی یہ کہ ظاہر ہے کہ وہی پرفیکٹ کمپٹیشن کے اندر بھی اگر آپ جائیں شیئر, تو مطلب یہ کہ بنیادی طور کے اوپر ایک ہی فرد ایگزسٹ کرتا ہے, یعنی انسان احد بھی ہے. مطلب یہ کہ ایگزسٹنس تو صرف کسی ایک ہی کی ہوتی, جب کوئی بھی آپ کسی سب کو اپنا لیتے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد تو ذات تو صرف ایک ہی رہ جاتی. اسی ایک ہی ذات کو اسپیسی بینگ وہ کہتا ہے. اسپیسی بینگ سے مراد ہوتی ہے انسانیت, یعنی انڈیویجلٹی جو ہے وہ انسانیت کی ہے, انسان کی ہے, سچ الگ الگ تشخص نہیں ہے, ایک ہی ایگزسٹنٹ ہے, اور وہ ایگزسٹنٹ جو ہے وہ ہے اسپیسی بینگ. اور اسپیسی بینگ جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ تمام سب ایک ہی ذات کے اندر وہ مختلف نظر آئیں گے, لیکن وہ ہوں گی ایک ہی. تو دیر از اونلی ون انڈیویجل, دیٹ انڈیویجل از اسپیسی بینگ. کمیونزم سوسائٹی کے اندر یہ جو مختلف ہے, زاہد بھائی اور کہیے کہ وہ ہمارے کاشف بھائی ہو, ادریس بھائی ہو, جاوید, یہ نہیں ہوں گے. ان معنوں میں تو ہوں گے کہ ان کے جسم الگ ہوں گے, لیکن ہوں گے ایک ہی, وہ الگ الگ نہیں ہوں گے. تو یہ
اور ایک کمیونسٹ انڈیویجول جو ہے اس کے کچھ خصائص پھر بیان ہوئے خصوصیات کے، وہ جو پہلے بھی ذکر ہوا کہ وہ بہت سے کام ساتھ کرنے کے قابل اور خواہاں ہوتا ہے، بہت زیادہ کوآپریٹو ہوتا ہے اور بڑا کنسسٹنٹلی کوآپریٹو ہوتا ہے، فطرت پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، کاموں کو بغیر کسی خارجی طور پر مسلط کیے گئے قانون رواج اور اصولوں کے سر انجام دیتا ہے، اور جب اسے ایک کمیونسٹ فرد کو معاشرتی سطح پر دیکھا جائے یعنی نسل، مذہب، پیشہ، خاندان وغیرہ، تو پھر وہ دوسرے کمیونسٹ افراد سے اسے ممتاز نہیں کیا جا سکتا، مطلب اس کی اپنی کوئی انڈیویجویلٹی پھر نہیں رہ جاتی، اس سطح پہ سب بالکل برابر ہوتے ہیں.
ظاہر ہے کہ جب ایک ہی ہے یعنی ایک ہی ایگزسٹنٹ ہے تو یہ سوال محمد سوال ہے کہ یہ انجینئر ہے یا اکانومسٹ ہے یا مزدور ہے، وہ سب ہے، مزدور بھی ہے، اکانومسٹ بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اس کی صلاحیتیں سب بالکل ایک ہی جیسی ہیں کیونکہ ایک ہی ہے وہ. ظاہر ہے کسی سے کوآپریٹ کرنا تو ایک عجیب بات ہے، مطلب یہ کہ کوآپریٹ نہیں کرے گا تو جب وہ ہے ہی اکیلا تو کرے گا کیا؟ وہ تو انکل کام اکیلا ہے نہیں. تو مطلب یہ تمام ڈویژن آف لیبر وغیرہ تو اس وقت ہو کہ جب جاوید بھائی کچھ کر سکتے ہیں اور ادریس بھائی کچھ، جب وہ ایک ہی ہیں، صرف یہ کہ محض جیسے شطرنج کے موہرے الگ الگ ہیں، لیکن وہ ہیں تو پیادے ہیں نا بنیادی طور پہ، تو پیادا تو ایک ہی کام کرتا ہے یا فرضی، وہ ہے تو ایک ہی ہے اس کی یعنی شکلیں الگ ہیں، ایک فرضی تھوڑی ہوتا ہے، ایک پیادا شطرنج کے موہرے تھوڑی ہوتا ہے، بہت سے ہوتے ہیں لیکن وہ کرتے تو ایک ہی ہیں. لہٰذا ان صورت سے جاوید بھائی اور ادریس بھائی الگ الگ ہیں لیکن وہ ہیں تو ایک ہی. لہٰذا ان میں ان کی کوئی تخصیص نہیں، نہ کوئی مسلمان، نہ ہندو، نہ کالا، نہ گورا، نہ آرائی، نہ چودھری، نہ جسے کہیے کہ مرد نہ عورت، کچھ بھی نہیں، وہ تو سب ایک ہی ہے. اور اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک سوشلزم. واقعی سائنٹیفک ہے.
جو ہے اس کی
یہ بنیاد تھا ہم ایک مذاق کر رہے ہیں آپ.
کسی بینگ کی شخصیت کی تعمیر کا آغاز جو ہے وہ انقلاب سے ہوتا ہے اور وہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ کے دور میں نشو نما پاتی ہے اس کی شخصیت، اور اس کی شخصیت کی تکمیل جو ہے وہ فل بلون کمیونزم میں ہوتی ہے. مارکس جو ہے وہ انسان کے پوٹینشلی خدا ہونے پر یقین رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہر فرد کے اندر اس چیز کا پوٹینشل اور اس پوٹینشل کے اظہار کی ارج، تڑپ اور خواہش موجود ہے، اور تمام افراد اس پوٹینشل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کے اس خواہش یعنی کہ وہ اپنی مرضی کائنات پر مسلط کر سکیں، اس کی ایک ساتھ تکمیل یا اظہار ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. لبرلزم مارکس لبرلزم جو ہے وہ مارکس کے یہ جو اوپر دو تین مفروضات بتائے گئے ان میں پہلی دو مفروضات کو تو بالکل ٹھیک سمجھتا ہے، یعنی سپیسی بینگ ہونا اور پوٹینشیل ڈیوینیٹی، ان دونوں سے تو لبرلزم کو بھی بالکل اتفاق ہے. اور زیادہ تر لبرل جو ہے مارکس کے تیسرے مفروضے کو غیر حقیقت پسندانہ کہیں گے، لیکن لبرلزم ہمیشہ سے ایک ایسی معاشرتی ترتیب کی تلاش میں رہا ہے جو کہ انفرادی خواہشات کی تکمیل اور زیادہ سے زیادہ سوشل ویلفیئر کو یکجا کر دے. یہی وجہ ہے کہ مارکسزم کے جو نان امریکن نان ولگر کی جو تنقید کی گئی ہے نان امریکن نان ولگر کے یہاں، جو کہ لبرلز اور کرسچینز نے پیش کی ہے، وہ مارکسزم کی اقدار پر کوئی سوال نہیں اٹھاتی. جو مارکسزم نے ویلیوز پیش کی ان پہ سوال نہیں اٹھاتی، بلکہ جو معاشرتی ترتیب ہے، پروسیس ہے، انقلاب، ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ وغیرہ اور کمیونزم، معاشرے کی تنظیم، ان سب چیزوں پر وہ سوال اٹھاتی ہیں. اور یہ وہ ساری یعنی پروسیسز یا چیزیں ہیں کہ جن سے ان اقدار کا اظہار کیا جائے گا یا انہیں حاصل کیا جائے گا.
اچھا، میرا خیال میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے ذرا وہ تینوں چیزیں، ایک تو سپیسی بین کا ہونا اور ایک دوسرے آپ نے کہا تھا تین چیزیں مارکس بیان کرتا ہے جن میں پہلی دو چیز سے لبرل اختلاف نہیں کرتے اور تیسری سے کرتے ہیں، تو وہ تینوں بیان کر کے پھر یہ فرمائیں کہ کس چیز سے اختلاف کرتے ہیں.
جی جی، یہ تیسری چیز بڑی مشکل ہے. سپیسی بینگ کی شخصیت کی تعمیر کا آغاز انقلاب سے ہو جاتا ہے اور اس کی نشو نما ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیریٹ کے دور میں ہوتی ہے، اور اس کی تکمیل فل بلون کمیونزم میں ہوتی ہے. مارکس انسان کے پوٹینشلی خدا ہونے پر یعنی وہ کہتا ہے پوٹینشیل ڈیوینیٹی، یہ پوٹینشلی خدا ہونا ہی ہے ڈاکٹر، پوٹینشیل ڈیوینیٹی ہونے پر یقین رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہر فرد کے اندر اس پوٹینشیل کے اظہار کی تڑپ موجود ہے اور تمام افراد کے پوٹینشیل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کے اس پوٹینشیل کی ایک ساتھ تکمیل یا اظہار ہو. اب یہ میرے خیال ہے یہ وہ تیسری چیز ہے کہ جس سے لبرلزم کہتا ہے کہ بھئی یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام لوگوں کے پوٹینشیل کا ایک ساتھ اظہار ہو.
مطلب میرا یہ کہ اب اگر پھر سے اسے کہیں تو پہلی چیز یہ کہ وہ کہتا ہے کہ انسان اسپیسی بینگ ہے. اسپیسی بینگ سے مراد کیا؟ مراد یہ کہ انسان فطرتاً اپنے طبقے کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد کے اوپر ترجیح دینے کا میلان رکھتا ہے. ہر آدمی یہ میلان رکھتا ہے. اچھا, اس میلان رکھنے کی نشو نما ہوتی ہے انقلابی عمل کے ذریعے. ویسے تو آپ خود غرض ہے اور مزدور جو ہے اپنی ہی ذاتی فائدے کی دیکھتا ہے, لیکن جب وہ انقلابی عمل میں ملوث ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اپنے طبقے کے مفادات کی بنیاد کی طرف رجوع کرنے لوگ ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹریٹ قائم ہو جاتی ہے تو معاشرتی سبندی ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی ہستی کی بینگ بننے کی صلاحیت کو مزید یعنی بڑی ہوئے کار آنے کی فضا وہ پیدا ہو جائے اور آخرکار کمیونزم میں آ کے وہ اسپیسی بینگ بن جاتا ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ یہ جو ہے وہ یہ جب وہ اسپیسی بینگ بن جاتا ہے تو بنیادی طور کے اوپر وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اپنے جو فطری الوہیت ہے اس کو حاصل کر لے. ہر آدمی بنیادی طور کے اوپر کیا چاہتا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا بنے, لیکن وہ خدا بنتا ہے اسپیسی بینگ بن کے. اس لیے کہ پر واحد خدا نہیں ہے بلکہ انسانیت بحیثیت مجموعی خدا ہے. لہذا اس کی یہ پوٹینشیلٹی کہ وہ خدا بن جائے ریئلائز ہوتی ہے جس وقت وہ اسپیسی بینگ بن جاتا ہے. تیسری چیز ہے کہ اس الوہیت کے عملی قیام کے لیے ایک خاص قسم کی معاشرتی اور ریاستی صف بندی کی ضرورت ہے کہ جس صف بندی کا اظہار مارکس نے کیا ہے کہ کیسے ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹریٹ ہو گیا, پورے تفصیل کے ساتھ نہیں لیا, اس کی کچھ اشارے وغیرہ کیے ہیں کہ کیسے ہوگا اور اس کمیونسٹ سوسائٹی کیسے چلے گی وغیرہ وغیرہ. اگر وہ صف بندی نہ ہو تو یہ پوٹینشیل ریئلائز نہیں ہوتی. اب کاشف بھائی کہہ رہے ہیں کہ لبرلزم دو باتوں کو تو مانتا ہے. ایک بات اس کو مانتا ہے کہ انسانیت کوئی نہ کوئی چیز ہے, یعنی اسپیسی بینگ جو ہے وہ موجود ہے, اسپیسی بینگ موجود ہے. وہ کس طریقے سے وہ ایک دوسری بات ہے, لیکن انسانیت ایک چیز ہے, یعنی افراد کو اجتماع ان کا کیا جا سکتا ہے, اس کے نتیجے کے اندر ایک ایسے مفاد کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ جو انفرادی مفاد سے اوپر اٹھ کے مفاد انسانیت کے طور کے اوپر بیان کیا جائے. دوسرے وہ اس چیز کو مانتا ہے کہ ہر آدمی فطرتاً آزاد ہونا چاہتا ہے, یعنی ہر آدمی فطرتاً خدا بننا چاہتا ہے, یہ اور خدا بننا چاہتا بھی ہے اور اس کے اندر خدا بننے کی صلاحیت بھی موجود ہے. تو ان دو چیزوں سے کہ انسان اسپیسی بینگ ہے اور نمبر دو یہ کہ وہ خدا بننا چاہتا ہے, لبرلزم کو اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس کو اس چیز سے ہے کہ جو طریقہ کار مارکس نے بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے وہ اسپیسی بینگ کانشس ہوگا اور جس طریقے سے وہ خدا بنے گا, وہ اسپیسیفک پروسیس یعنی ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹریٹ اینڈ آرگنائزیشن آف کمیونسٹ اینڈ سوشلسٹ سوسائٹی, وہ کہتا ہے اس طریقے سے نہیں بنے گا خدا, اس کا خدا بننے کا طریقہ دوسرا ہے اور اسپیسی بینگ کے ریئلائزیشن کا پروسیس بھی دوسرا ہے. وہ یہ کلاس کانشیسنیس کا طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے سائنس کو یعنی قبول کر, وہ اس کا طریقہ اگر آپ فرمائیں تو میں بیان کروں, پتہ نہیں اس کے اندر ہے یا نہیں, لیکن وہ اس کے پاس دوسرا طریقہ اسپیسی بینگ کیسے بنتا ہے, آدمی اسپیسی بینگ کیسے بنتا ہے, اس کا لبرل تصور دوسرا ہے. اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں, لیکن اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟
نہیں.
تو عرض کروں یا نہ کروں؟ اس کے پاس تصور یہ ہے کہ جب ایک یوٹیلیٹیرین یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یعنی بنیادی طور کے اوپر لبرلزم کی بنیادی جو ایمان ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ پہ, یعنی اس کا جو بنیادی ایمان ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ پہ. وہ کہتا ہے سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کے حساب سے جب فیصلے ہونے لگتے ہیں اور قوت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو اسپیسی بینگ خود ہوتے ہیں اور وہ اسپیسی بینگ بنتے ہیں انٹلیکچولی سائنٹیفک میتھڈ کو قبول کر کے, جب وہ لوگ ہو جاتے ہیں تو وہ نیوٹرل جیسے کہیے کہ ڈسپیجنیٹ آرکیمیڈین پوائنٹ کے اوپر ایک امپائر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے حق میں یعنی رول یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد کے اوپر وہ معاشرے کا مفاد بیان کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کن اصولوں کو کے اوپر اگر معاشروں کو قبول کر لیا یعنی معاشرے کو ترتیب دی جائے تو وہ ویلفیئر یا ٹوٹل سوشل یوٹیلیٹی جو ہے وہ میکسیمائز ہوگی. عام آدمی اس سطح تک پہنچنے کا وہ نہیں ہوتا, یعنی یہ تو کچھ خاص انٹلیکچولی ہیں کہ جو اس سطح کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, انلائٹنڈ وہ ہوتے ہیں, وہ انلائٹنڈ لوگ ہوتے ہیں, چند لوگ ہوتے ہیں. لاک کے ہاں تصور دوسرا ہے اور مل کے ہاں تصور دوسرا ہے اور کانٹ کے ہاں تصور ایٹسٹرا, لیکن بنیادی طور کے اوپر اعتقاد سب کا یہی ہے کہ چند اولیاء شیاطین ایسے نکل آتے ہیں کہ جو سائنٹیفک میتھڈ کو پورے کا پورا وہ کر لیتے ہیں, جیسے کہ یہ کہ وہ یعنی انٹرنلائز. اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ بینتھم کو دیتے ہیں. بینتھم کہتے ہیں ایسا ہی آدمی تھا کہ بینتھم جو تھا وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میں نہیں مر سکتا, یعنی وہ مر گیا اور کہتا رہا کہ نہیں یار مرنے کا کیا سوال, میں تو یعنی ایٹسٹرا. اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل ان کا اپنا ذاتی کوئی نہیں ہو, وہ انسانیت کے صحیح نمائندے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ اور اس ایبسٹریکٹ لاجک کے اپنے آپ کو پورے کا پورا سپرد کر دیتے ہیں کہ جو بتاتا ہے کہ انسانیت کا وہ مفاد کیا ہے اس طریقے سے. تو ان کی بالادستی قائم کر کے یعنی سائنٹیفک میتھڈ کی اور اس کے نمائندوں کی قائم کرنے کے بعد آپ کے تمام فیصلے اسپیسی بینگ کے فیصلے ہو جاتے ہیں, اور وہ آکشن کے ذریعے اور مارکیٹ کے ذریعے اور یہ تمام کے ذریعے تو وہ فیصلے جو ہیں وہ قابل عمل ہو جاتے ہیں. لیکن اسپیسی بینگ ان انٹلیکچوئل کے اور مارکیٹ میکینزم وہ میکینزم ہے جس کے تحت ان فیصلوں کو آٹومیٹکلی ایبسٹریکٹ شکل کے اندر کانکریٹائز کیا جاتا ہے. لہذا اس کے پاس جس تصور کے ذریعے انسان اسپیسی بینگ بنتا ہے اور یوٹیلیٹی اور پروفٹ میکسیمائز ہوتی ہے اور فریڈم کا حصول میکسیمائز ہوتا ہے وہ مارکیٹ ہے. مارکیٹ اس لیے کہ مارکیٹ جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کے حساب سے ہی کام کرتا ہے, بقول اس کے انویزیبل ہینڈ وغیرہ جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ ہی کا ایک انسٹرومنٹ ہے. تھیوری آف مارل سینٹیمنٹس کے اندر اس کی پوری یعنی اس کی کچھ تھوڑی بہت باہر سے تفصیل موجود ہے, اور کریٹک آف پیور ریزن کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے, ایسا کرتا ہے. لہذا سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ ول کی یعنی جیسے کہیے کہ جب اب جس کی بحث بتا رہی ہے کریں گے یعنی کہ جنرل ول جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ ہی کا ایک ریپرزینٹیٹو ول آف آل یا پرٹیکولر ول جب جنرل ول کے مطابق ہو جاتے ہیں تو پھر سائنٹیفک میتھڈ کی بالادستی قائم ہو جاتی ہے اور وہ اسپیسی بینگ جو ہے وہ جسے کہیے کہ فیصلہ کرنے لگتا ہے اور ہر آدمی کا پوٹینشیل کہ وہ خدا بن جائے میکسیمم طور کے اوپر ریئلائز ہو جاتا ہے. لیکن پوٹینشیل مختلف ہے. زاہد بھائی کا خدا بننے کا امکان اس سے کم ہے جتنا جاوید بھائی کا, اور جتنا اور سب سے زیادہ امکان خدا بننے کا جو ہے تو وہ ہمارے کاشف بھائی کا. اصلی خدا تو یہی بنیں گے. اس لیے کہ یہی وہ ہے کہ جو سائنٹیفک میتھڈ کو پورا کریں گے اور پھر وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ جس حد تک جاوید بھائی خدا بن سکتے ہیں بن جائیں, ہے نا, ان کی صلاحیتوں وغیرہ کے مطابق, اور جس حد تک میں خدا بن سکتا ہوں بن جاؤں, لیکن بحیثیت مجموعی سب کے سب خدا نہیں بنیں گے. کچھ زیادہ بنیں گے, کچھ کم بنیں گے, کچھ یہ وہ, تو یہ ایسا رہے گا. ہاں آئیڈیل یہی ہے کہ سب بن جائیں, آئیڈیل یہی ہے کہ سب بن جائیں, لیکن یہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ابلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ وہ کبھی نہیں ہوگی. وہ کبھی نہیں ہوگی. ناٹ ایچ اکارڈنگ ٹو فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ابلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک اس سے زیادہ مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری جو ہے یونیورسل ہے, وہ کبھی ٹرانسینڈ نہیں ہوگی. یہ لبرلزم کے جو اختلاف ہے اشتراکیت اور لبرلزم میں, وہ اشتراک آئیڈیلز کا نہیں ہے بلکہ وہ جو افترا جو فرق ہے آئیڈیلزم اور لبرلزم میں, وہ فرق آئیڈیلز کا نہیں ہے. آئیڈیلز دونوں کے ایک ہیں, اور وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ انسان خدا بن جائے اور پوری کائنات کو اپنی مرضی کے تابع کر لے اور جو کچھ کرنا چاہے کرے. یہ آئیڈیلز ہیں, لیکن ان تک پہنچنے کے طریقے مختلف ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اشتراکیت سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے اور لبرلزم سرمایہ داری کا دوسرا نظریہ ہے. دونوں سرمایہ کی بڑھوتری اور حرص و حوث کی عالمگیریت اور انسان کا یعنی خدا بن جانا, یہی آئیڈیلز کے لیے وہ دونوں جدوجہد اور جستجو اور جیسے کہیے کہ تنظیم معاشرت اور تنظیم ریاست کے ہیں کی کوشش کرتے ہیں. ان معنوں میں وہ دو مختلف نظریات ہیں ایک ہی نظام زندگی کے. وہ نظام زندگی سرمایہ داری ہے اور نظریات اس کے یہ دو ہیں, اور تیسرا نظریہ اس کا قوم پرستی ہے جس کے اوپر بات آئی ہے.
مارکس کے یہاں جو انفرادیت پر مبنی جو اس کی بنیادیں ہیں, مارکس کی انفرادیت کی بنیادیں, انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں کانٹ اور ہیگل کے کام میں جو تعلق ہے اسے سمجھنا ہوگا. کانٹ اس بات پر زور دیتا ہے کہ فرد کے اندر ایک آبجیکٹو ویلیو ہے, لہذا وہ اپنے لیے جیسی زندگی کا انتخاب کرتا ہے اس زندگی میں یہ قدر جو ہے وہ پنہا ہوتی ہے, لیکن اسے ساتھ ہی دوسروں کے اسی حق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی ایک آبجیکٹو ویلیو اپنے اندر رکھتے ہیں. چونکہ کانٹین کنسیپشن میں ایک جو پرٹیکولر ول ہے, ڈاکٹر صاحب یہ بڑی مشکل سی بحث ہے, اس کو میں نے لکھا دیا ہے.
اگر جو مشکل پرٹیکولر ول اور جنرل ول کے بارے میں میں کچھ چند باتیں ایسے جنرلی کہہ دوں, لیکن اس کو ہمیں دیکھنے کوئی ضرورت نہیں. اب دیکھیں لبرلزم کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لبرلزم اس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ نہیں, انڈیویجلز ان معنوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ ان سب کی سطح ادراک حقیقت مختلف ہے. یہ تو ہے, یعنی وہ اس کا ادراک کرتے ہیں, یعنی یہ کہ ادراک حقیقت تو یہی ہے کہ انسان خدا ہے, اور حقیقت تو یہی ہے کہ جو ہے وہ انسان کی جو دنیا میں جو کار ہے وہ, یعنی جو کام ہے وہ یہی ہے کہ اپنی اس فطرتی صلاحیت کو کہ وہ خدا بن جائے اس کو بروئے کار لائے. یہی کام ہے, یہی عقل کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنی اس صلاحیت کو کہ آپ خدا بن جائیں بروئے کار لائیے. لیکن صلاحیتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں, یعنی میری زیادہ ہے آپ کی کم ہے وغیرہ وغیرہ. ان حالات میں ارادہ انسانی کی دو مختلف سطحیں ہیں. ایک ہے ارادہ خصوصی یا پرٹیکولر ول, یعنی میں مثلا میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت کھاؤں, سپوز یہ میری ہے, اور میں جو ہے وہ اپنے اسی ارادے کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا ہوں. لیکن میرا زیادہ سے زیادہ گوشت کھانا انسانیت کے عمومی ارادے کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ انسان کا عمومی ارادہ یا جنرل ول وہ کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ انسان خدا بن جائے, ہے نا. اب انسان خدا بن جائے, انسان میں تو ظاہر ہے کہ بہت سے انسان ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر یہ خواہش ہے ہی نہیں, یا اس وقت وہ اس خواہش, مثلا میں زیادہ زیادہ گوشت کھانا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں خدا بننے کا لانا تو میرے زیادہ کوئی ارادہ نہیں ہے خدا بننے کا نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میری جو پرٹیکولر ول ہے اس کو اس جنرل ول کے مطابق کیا جائے, اور جنرل ول یہی ہے کہ انسان خدا بن جائے. اب انسان خدا بن جائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان, لبرل کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہے کہ انسانیت خدا بن جائے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ خدا بن جائے. اب اگر ایک آدمی کے اندر خدا بننے کی خواہش ہی نہیں ہے یا ایک کمزور خواہش ہے, تو وہ ان سے فوائد نہیں اٹھائے گا. وہ مثلا یعنی خدا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ خدا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایکومولیشن کرو, یعنی اور کوئی نہیں, وہ نو منسٹری اباؤٹ اٹ. کس طریقے سے خدا بنو گے؟ ایکومولیٹ کر کے, اور تو کوئی طریقہ نہیں. ہمارا دعویٰ ہے, ہو سکتا ہے کہ غلط دعویٰ ہو, اور وہ وہی ہے کہ وہ ایکومولیشن کے علاوہ فریڈم کو یا جسے کہیے کہ ڈیوینٹی کو اٹین کرنے کا کوئی پریکٹیکل طریقہ نہیں ہم نے ہسٹری میں دیکھا. اکیلا طریقہ خدا بننے کا یہی ایکومولیشن ہی ہے, پریکٹیکل کانکریٹ. لیکن کچھ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں, کچھ لوگ اس سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لہذا جن یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں اور ایک ریاست میں جب پرٹیکولر ولز کی ترتیب ہو, ایک معاشرے میں اور ایک ریاست میں جب ایک جب پرٹیکولر ولز کی ترتیب ہو, ترتیب سے کیا مطلب؟ ترتیب سے مراد یہ کہ پرٹیکولر ول کے اوپر حکم لگایا جائے کہ اس پرٹیکولر ول کی قدر کیا ہے. مطلب زاہد بھائی کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب کچھ بھی کرے وغیرہ, تو ان کی قدر جو ہے اس کی قدر کیا ہے, اور میرے جو خواہش ہے اس کی قدر کیا ہے. تو جو پیمانہ ہو جس کی بنیاد کے اوپر یہ قدریں متعین کی جائیں, وہ پیمانہ یہی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر انسان کا ارادہ اجتماعی یا ارادہ عمومی جنرل ول کس حد تک حاصل کیا جا رہا ہے. یعنی میری یہ خواہش کہ میں زیادہ سے زیادہ گوشت کھاؤں, انسانیت کو یا انسانوں کے کسی ایک اجتماع کو زیادہ سے زیادہ آزاد بننے کی راہ کس حد تک متعین کرتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ وہ کیا جائے. اچھا, چونکہ لبرلزم میں یہ تخصیص موجود ہے پرٹیکولر ویل اور مارکس کے ہاں یا کوئی ایک پرٹیکولر ویل جنرلی, وہ سب کولیپس ہو جاتے ہیں, کولیپس ہو جاتے ہیں کلاس کانشیسنیس کے اندر. نو جنرل ویل یا نو ایسا ویسا کچھ نہیں. یہ جنرل ویل اور پرٹیکولر ویل کی جو تخصیص ہے, یہ لبرلزم یہ مخصوص چیز ہے. اس کے اندر چنانچہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے پرٹیکولر ویلز کو جب جمع کیا جائے تو روسو کہتا ہے کہ وہ بنتا ہے ویل آف آل. مطلب ویل آف آل کا جنرل ویل سے مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. الجیریا میں انتخابات ہوئے, ہم لوگوں کے لیے سب سے فیملیئر مثال, وہاں ویل آف آل جو جمع ہوا وہ ویل آف آل نے یہی کہا کہ جناب نہیں, ہم تو بالکل آزاد نہیں ہونا چاہتے, ہم چاہتے ہیں شرع نافذ, اور ہم جو ہے وہ خدا کے وہ قانون کو یعنی نافذ کریں گے وغیرہ سے. تو ویل آف آل جو ہے وہ جنرل ویل کو نگیٹ کر سکتا ہے ویل آف آل, اس لیے کہ ویل آف آل جو ہے وہ تو پرٹیکولر ویلز کے اجتماع کا نام ہے. میرا ویل اور پیسہ ان کا ویل اور ان کا ویل اور ان کا سب ملا دو گے تو وہ بن جائے گا ویل آف آل. جنرل ویل کوئی یہ چیز نہیں ہے. جنرل ویل جو ہے وہ تو سائنٹیفک میتھڈ سے نکلا ہے, اور جنرل ویل جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان خدا بن جائے, اور انسان ہر انسان کو اس کی مساوی اجازت دی جائے کہ وہ جتنا خدا بن سکتا ہے بنے, اس کی خواہش کچھ بھی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خدا بننا چاہتا ہے یا نہیں بننا چاہتا. اس کی جو قدر ہے اس کے اوپر متعین کی جائے گی, اور معاشرتی تقسیم اسی حساب سے کہ جتنی بھی صلاحیت اس کے اندر ہے خدا بننے کی, یہ خدا بنے گا. یہ ہے جنرل ویل. اور یہ جنرل ویل جو ہے یہ اس کی جو صورت وہ ہوتا ہے دستور اور ہیومن رائٹ, کہاں یعنی کس کون سی چیز میں وہ نکلتا ہے یہ جنرل ویل کی جو ہے وہ. لہٰذا یہ جو دستور اور جنرل یہ جو دستور اور ہیومن رائٹس ہیں یہ ویل آف آل سے متاثر نہیں ہوتے. اس کا کسی کو حق نہیں ہے ویل آف آل کی بنیاد کے اوپر کہ وہ جنرل ویل کو سپر سیڈ کر جائے. لہذا ریپبلک کے اندر جو ریاستی تنظیم ہے لبرل سرمایہ دارانہ اقتدار کی, اس کے اندر جنرل ویل کی سپریمیسی کسی حالت میں نگیٹ نہیں کی جا سکتی. اسی لیے اسے ریپبلک کہتے ہیں. ریپبلک سے مراد ہی یہ ہے کہ جنرل ویل کی سر, اسی لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی جیسے اسلامک ریپبلک. اس لیے کانٹرڈکشن ان ٹرم, اگر وہ ریپبلک ہے تو اسلامی کہاں سے ہوگی؟ وہ تو پھر جس حد تک وہ اسلامی ہوگی اس حد تک وہ ریپبلک نہیں ہوگی, جیسے کہ ایران وغیرہ ایٹسٹرا. تو جس حد تک اسلامی ہے اس حد تک ریپبلک نہیں, جس حد تک ریپبلک ہے اس حد تک اسلامی نہیں. تو جنرل ویل کو نگیٹ کرنے کی پرٹیکولر ویل کو اجازت نہیں ہے, اور پرٹیکولر ویل کے اجتماع کو جنرل ویل نہیں کہتے, پرٹیکولر ویل کے اجتماع کو کہتے ہیں ویل آف آل. اور لبرل تھیوری اس کا اقرار کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ ویل آف آل جنرل ویل کی مخالفت کر سکتی ہے. لہذا دستوری نظام ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ جنرل ویل کی جو تقدیم ہے اور جنرل ویل کا جو تسلط ہے اس کو قائم بھی رکھے, اور ویل آف آل کو جنرل ویل کے مطابق بنانے کی کوشش اور صحیح اور انسٹیٹیوشنلائزیشن بھی کرے. اس کا فرض ہے, اس کا وظیفہ ہے کہ وہ جنرل ویل کو ویل آف آل کے مطابق بنائے, اور انتخابات وہ ذریعہ ہیں جس سے دیکھا جاتا ہے کہ جنرل ویل آف آل جنرل ویل کے کتنے مطابق ہے یا نہیں. یہ فرق ہے لبرل تنظیم ریاست میں اور اشتراکی تنظیم اس طرح کی تنظیم ریاست اور معاشرت کے اندر کہ لبرل ریاست کے اندر انسان کو خدا بنانے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ اشتراکی طریقہ انسان کو خدا بنانے کے اس سے مختلف ہے, لیکن یہ دونوں کا جوائنٹ پروجیکٹ ہے کہ انسان کو خدا بنانے کا جو پوٹینشیل, انسان کے اندر خدا بننے کا جو پوٹینشیل ہے اس کو ریئلائز کیا جائے. اب اس کے اوپر یہ تمام گنجلت اور یہ وہ بحث, اس کے اوپر کچھ اگر سوالات وغیرہ ہیں تو وہ کر لیتے.
یعنی یہ تو ظاہر سرمایہ معاشروں کے بالکل ابتدائی میں ہوتا ہوگا کہ بل آف آل جو ہے وہ جنرل بل کی مخالفت کر سکتی ہے, لیکن جیسے اگر ہم ابھی موجودہ زمانے میں دیکھیں تو عموماً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر بل آف آل اور جنرل بل ایک ہی ہوتی ہے. ظاہر اس میں تو جو بھی پرٹیکولرز ہوتے ہیں بعد فکر و نظر تو پیدا ہو جاتی ہے.
میں تو نہیں سمجھتا, میں تو ایسا نہیں سمجھتا کہ جنرل ویل ہر حالت میں, مثلا یہ کہ اگر فرض کیجئے ہندوستان سے ہمیں جنگ ہو جائے جیسے اس وقت کی صورت ہے, تو بہت سے ایسے لوگ اسلام کے لیے اپنی جان دینے کے اوپر تیار ہو جائیں گے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے الرغم اس بات کے اوپر کہ ان کو اس سے یعنی کیا فائدہ ہوتا ہے نہیں فائدہ ہوتا ہے. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ مثلا یعنی ممکن تھا یا کم از ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جہادی ریاست قائم کرنے کے لیے ول آف آل تیار ہو جائے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جہادی ریاست قائم کرنے کے لیے ول آف آل قائم نہ ہو جائے.
تو ڈاکٹر یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستانی معاشرہ ابھی مکمل سرمایہ دارانہ معاشرہ اس طرح سے ہے نہیں جیسے امریکہ کے,
لیکن نہیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کہ امریکہ کا معاشرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی سرمایہ دارانہ معاشرہ ہو گیا ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں. سرمایہ داری کے خلاف یعنی کیا وجہ ہے کہ طاقتور اسلامی انقلابی تحریک امریکہ کے اندر جنم نہیں لے سکتی؟ ہو سکتا ہے اسے 100 سال لگے, ہو سکتا ہے اسے کل صبح ہی وہ ہو جائے, یہ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن سرمایہ داری کوئی یعنی یہ تو لبرلزم کا دعویٰ ہے کہ سرمایہ داری کے بعد کچھ نہیں ہے, اور سائنٹیفک میتھڈ انہی معنوں میں حق ہے کہ سرمایہ داری کے علاوہ کوئی دوسرا نظام زندگی آپ وہ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ سرمایہ داری آ گئی تو بس وہ سرمایہ دارانہ نظام ہی رہے گا. لیکن ہماری رائے یہ یعنی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نہیں, بلکہ جب ایک انسان اپنے آپ کو سرمایہ کے سپرد کرتا ہے تو وہ بنیادی طور کے اوپر اپنے آپ کو حرص و حسب کے سپرد کرتا ہے, اور ہمیشہ توبہ کا موقع موجود رہتا ہے. بالکل ممکن ہے کہ انسان اپنے نفس کی پرستش چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی پرستش کرنے لگے اور ہر سیاست کو ترک کر دے, اور یہ بات جتنی پاکستان میں ممکن ہے اتنا ہی امریکہ میں ممکن ہے. ہاں چونکہ امریکہ کے اندر اس کے مواقع کم ہیں یا وہ امریکہ کی تاریخ پاکستان سے مختلف ہے تو اس وجہ سے کم امکان ہو یا زیادہ امکان ہو یا واٹ ایور ایٹسٹرا, لیکن یہ کہ یہ اصولاً اس بات کو قبول کر لینا کہ نہیں سرمایہ دارانہ معاشرت یا سرمایہ دارانہ ریاستی تنظیم جو ہے اٹل ہے اور ابدی ہے, یہ تو پھر سائنٹیفک میتھڈ کو قبول کر لینا ہے کہ ہاں حق کی جو تشریح سائنٹیفک میتھڈ نے کی ہے وہی حق ہے, حق وہی ہے کہ جو سائنٹیفک میتھڈ بیان کر پائے گا آپ. لہذا کوئی ضرورت نہیں, ویل آف آل کو خدا کی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے, ول آف آل کو یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ہاں یہ نہیں ہو, یہ بالکل درست بات ہے کہ ول آف آل کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کیے جا سکتے, یہ ناممکن ہے کہ ول آف آل کی بنیاد کے اوپر ہم حکم لگائیں کہیں کہ نہیں جناب سود حلال ہے کیونکہ ول آف آل اس وقت کہتا ہے کہ سود حلال ہے, یا یہ کہ حج پہ جانا ہر مسلمان کے لیے ہر وقت فرض ہے اس لیے کہ ول آف آل یہ کہتا ہے, واٹ ایور ول آف آل کی بنیاد کے اوپر حکم نہیں لگائے جا سکتے. ان معنوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ اسلامی جمہوریت, یہ مان نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. لیکن اسلامی عمل کے ذریعے ول آف آل کو تابع حکم خداوندی تو کیا جا سکتا ہے نہیں. اسی لیے جب اسلامی جمہوری جدوجہد کے ذریعے اسلامی ریاست قائم ہوتی تو وہ فوراً ریپبلکن نہیں وہ یعنی ختم ہو جاتی اور وہ ول آف آل کو سسپینڈ کر کے ول آف گاڈ کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرنے لگتی ہے نا. اگر اسلامی یعنی جمہوری جدوجہد کے ذریعے ریپبلک قائم ہو جائے تو اسلامی جمہوری جدوجہد جو ہے وہ ول آف آل کو جنرل ول کے مطابق کرنے کے علاوہ کوئی صورت نہیں اختیار. لہذا یہ گنجائش ہمیشہ موجود ہے کے لوگ یہ کہیں کہ ہم یہ جو جمہوری جدوجہد کے اندر شریک ہو رہے ہیں تو یہ ویل آف آل کو خدا کے مرضی کے مطابق کرنے کا کی کوشش ہے, اور یہ بالکل جینوئنلی ان کا عقیدہ ہو سکتا ہے ان کے لئے. لیکن اس میں ثبوت یہی ہے کہ جب تمہیں کامیابی حاصل ہو حکومت قائم, تو وہ کون سی حکومت ہوتی, کیا وہ ریپبلک ہوتی ہے یا سلطنت ہوتی ہے یا خلافت ہوتی ہے. اگر وہ سلطنت اور خلافت ہے تو ویل آف آل ختم ہو گیا, یا ویل آف آل جو ہے تابع ہو گیا, ختم نہیں ہو, تابع ہو گیا احکام خداوندی کے, اور وہ کوئی دلیل نہیں رہی اس کے کہ ہم فیصلے وہ کریں. ہاں اگر وہ ویل آف آل خدا کی حکومت تحت تابع نہیں ہوا تو پھر تمہاری جدوجہد ناکام ہو گئی اور تم نے ریپبلک ہی قائم کر دی جس کا نام تم اسلامی رکھ لو وغیرہ وغیرہ. لہذا جمہوری عمل کے اندر شمولیت کسی کے جیسے کہیے کہ اخلاص کی پیمانہ نہیں ہے, یہ کہنا کہ نہیں یہ جو ہے, ہاں اس کی جو خطرے ہیں وہ بیان کرنا اور دوسری بات.
مطلب یہ دیکھیے, اس کا مطلب ہے کہ سوشلزم کے اندر جو ہے وہ کوئی
کانسٹیٹیوشن
نہیں ہوگا پھر, اور
دوسرا ریپبلک
نہیں قائم ہوگی.
ہاں
پیرس کمیون اور ریپبلک میں کیا فرق ہوگا؟
اچھا سوال ہے, ریپبلک ان معنوں میں قائم ہوئے تو سب یونین اور سوویت سوشلسٹ ریپبلکس ہے نا, اس کا نام جو تھا یو ایس ایس آر کا, میرے خیال میں ایسا تو کہنا نہیں ہے کہ وہ ریپبلک قائم نہیں کرتی, وہ جو ہے وہ پیپلز ریپبلک قائم کرتی, وہ ریپبلک کانسٹیٹیوشنل ریپبلک قائم نہیں کرتی, وہ پیپلز ریپبلک قائم کرتی. چائنا کا بھی نام یہ تھا پیپلز ریپبلک آف چائنا, نہیں اچھا ایسی جتنی بھی اس طرح کی حکومتیں ہیں وہ اپنے آپ کو پیپلز ریپبلک, مراد یہ ہے کہ انسانیت کا حیثیت مجموعی جو یعنی یہ کہ اقتدار ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, کسی انڈیویجل کے کسی حق کو تسلیم نہیں کرتے.
ووٹنگ نہیں ہوتی,
نہیں مطلب کروا لو آپ ووٹنگ, لیکن وہ جو ریپرزینٹ کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی وہاں حکومت نہیں کرے گی. ووٹنگ آپ کو کروانا ہے کروا لو, اس میں کچھ حرج نہیں. آپ فٹ بال کھیلتے ہیں وہ ووٹنگ میں کیا حرج ہے, وہ کین ڈو, لیکن کمیونسٹ پارٹی کی کوئی مخالف نہیں ہوتی, اس لیے کمیونسٹ پارٹی جینیون ریپرزینٹیٹو ہے جیسے کہ یہ کہ انسانیت کی ہے, پرولیٹیریٹ کی اور پرولیٹیریٹ جینیون ریپرزینٹیٹو ہے انسانیت کی, لہٰذا اس کی جو تشریح ہے انسانیت کی خواہش کی وہی صحیح اور جائز تشریح.
لینن کی ہے نا یہ مارکس کی تو نہیں ہے دلیل.
اب مارکس کی کیا, اب مارکس تو کہتا ہے پیرس کمیون میں یہ سب کچھ ہو گیا. پتا نہیں
جب کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ کوئی پارٹی بھی ہوگی تو پھر الیکشن وغیرہ کا کیا مطلب ہے؟
بس کون سا فرض زیادہ کمیونسٹ پارٹی,
مطلب یہ کہ اب اس کی مختلف توجیہات ہیں, اس کی مختلف توجیہات, مطلب یہ کمیونسٹ پارٹی روس میں عموماً ملٹیپل کینڈیڈیٹس کھڑے کرتی تھی, یعنی ایک ہی سیٹ کے لیے دو چار کینڈیڈیٹ, تو آپ ان کے درمیان تو چوز کر سکتے ہیں. چین میں یہ بھی نہیں ہوتا تھا, چین کے اندر تو سنگل یعنی اسی کی ووٹنگ ہوتی تھی, لیکن وہ کہتے یہ تھے کہ ہم کنسلٹیشن کی بنیاد کے اوپر یہ سنگل اس کو کرتے ہیں, پارٹی ممبر شپ کی کنسلٹیشن, تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن الیکشن ان مانو ہے ایک ہی پلیٹ فارم سے ہوتا ہے, ایک ہی سلیٹ سے ہوتا ہے.
اس کو کیسے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ جنرل جو بھی پرٹیکل ویلز ہوتی ہیں اس کو ہم نیسسری یعنی یہ فطری نہیں ہوتی ہے, خاص پروسیس کے ذریعے اس کو جنرل ویل میں تبدیل کیا جاتا ہے یا جنرل ویل بنایا جاتا ہے, تو پھر کیسے کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ اشتراکیت بھی یا لبرلزم بھی کوئی سائنٹیفک پروسیس ہے؟ نیچرل تو نہیں ہے, سائنٹیفک چیز تو نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پرٹیکولر ویلز کو جب تک ایک خاص پروسیس ہے اشتراکیت میں, اس کو ہم کہتے ہیں کہ
اب دیکھیے نا, اس میں یہ ڈیفینیشنل مسئلہ ہے. میرے خیال میں سائنس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ کائنات کے اوپر انسان کے ارادے کو مسلط کیا جائے. جب یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں فرق یہ ہے کہ سائنس میری رائے میں 18th century کا ایک فینومنا ہے, 17th and 18th century کا ایک فینومنا ہے, جب کانشیسلی فطرت کی قوتوں کو اس طریقے سے سمجھنے اور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے جس کے نتیجے میں انسانی ارادہ کائنات کی قوتوں کے اوپر مسلط ہو. اس سے پہلے 16th and 17th century سے پہلے میرے خیال میں سائنس موجود نہیں تھی, صرف ٹیکنالوجی تھی. لہذا سائنس غیر اقداری چیز نہیں ہے. یہ جو تصور کیا یعنی سائنس کی ایک بنیادی قدر ہے, اور بنیادی قدر اس کی کیا ہے, اس کی بنیادی قدر یہی ہے کہ الوہیت انسانی, یہی اس کی بنیادی قدر ہے. تو جب بھی آپ سائنٹیفک میتھڈ کے استعمال کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے یعنی تسلط انسانی کو قائم کریں گے فطرتی اور معاشرتی قوتوں کے اوپر. لہذا یہ سوال کہنا کہ وہ سائنٹیفک نہیں ہے, سائنس فلاسفی ایسے سائنس غیر اقداری چیز ہے, کوئی نیوٹرل چیز ہے, تو ایسا نہیں. By definition, science is the method for imposing human will upon the universe. یہی ہے سائنس. اچھا اوکے, کافی. اب اس بحث جنرل ول اور پرٹیکولر ول کے بحث کے بعد اگر کچھ ہو تو دیکھیں.
اس کے بعد ڈاکٹر صاحب وہ کانٹ کی ایک اس کا اظہار ہے کہ جہاں وہ مطلب یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے کہ جو مورل قوانین ہیں, اخلاقی قوانین ہیں, وہ کس طرح سے پیور ریزن اور عقل سے اخذ ہوتے ہیں. کیونکہ پہلے
یہ بالکل چھوڑ دیں.
ٹھیک, اس کے بعد پھر ہیگل کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ ہیگل نے گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی, اور
اس لیے کہ یہاں وہ انڈیویجل اور سوشل کا کچھ آ جاتا ہے,
یعنی اسی پہ ختم ہو رہے ہیں کہ ہیگل جو ہے اس کی وہ جو تھیوری ہے کہ وہ وہ کانٹ کی اس کمزوری کو رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح انسان کی جو ول ہے وہ فری ریشنل ول, اس کا اظہار جو ہے وہ فطرت میں اور تاریخ میں ممکن ہوتا ہے, تاریخ کے ذریعے ممکن ہوتا ہے, اور یہ تاریخ اور فطرت میں کس طرح اپنی فری ریشنل ول کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے انسان. تو ہیگل کے خیال میں جو پیور ریزن ہے اور فری ول ہے وہ ایک لامحدود جذبہ ہے یا اسپرٹ ہے یا روح ہے, اور یہ اسپرٹ جو ہے وہ اپنی اصل قدر کا اظہار یا حصول جو ہے وہ دنیا میں آ کر اور اس ایک مخصوص سٹرکچر میں جو ہے وہ اپنا اظہار کرتی ہے, اور جو یہ سٹرکچر جو ہے مکمل طور پر عقلی ہوتا ہے, پیور ریشنل ہوتا ہے, اور یہ اس لیے ریشنل ہوتا ہے ہیگل کے مطابق کیونکہ یہ روح کی اس کوشش کا نتیجہ ہے یا اسپرٹ کی اس کوشش کا نتیجہ ہے جو وہ اپنی آزاد اور انہیرنٹ فطرت کے اظہار کے لیے کرتی ہے, اور یعنی انسان انہیرنٹلی کیونکہ ریشنل ہے لہذا اب یہ فطرت اسپرٹ جو اظہار کر رہی ہے یہ پیورلی عقلی ہے, اور روح کے اسپرٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا خالق اور رب کہلواتی ہے, اور روح جو ہے یہ خود روح کو اپنی یہ خود آگاہی اور اپنی یعنی اس پوزیشن کا جو ادراک ہوتا ہے وہ انسان کی ایک مکمل طور پر جب انسان ایک ڈیولپڈ کانشیسنیس کی فیز میں آ جاتا ہے اس وقت اسے یہ احساس ہو جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ یعنی ایک خالق اور کریٹر کی پوزیشن پہ ہے. اور اب یہ اس کو ہیگل جو ہے وہ گیسٹ کہتا ہے, اور اس کے خیال میں گیسٹ یا خدا جو ہے وہ دراصل انسان خود ہی ہے, اور خدا کے کسی ماورائی تصور اور اس کو جو ہے وہ جس طرح سے مذاہب میں لیا جاتا ہے اسے نہیں لیتا, بلکہ ہیگل کے مطابق خدا جو ہے وہ انسان ہی ہے, اور انسان جب سیلف کانشیسنیس کی معراج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے. بس یاد رکھیں.
اب میں اس کی بھی تفصیل بیان کرتا ہوں عام فہم اس میں سے, تو میرے خیال میں کاشف بھائی نے بالکل صحیح فرمایا, اور میرے خیال میں یہ بہت یعنی مشکل ہیگل کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 19ویں صدی کا سب سے مشکل فلسفی ہے, تو اس سے خود بھی پوچھا گیا کہ تمہارے زمانے کیا, تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا میں نے کیا کہا. تو وہ جو ہے لیکن کچھ میں دیکھیے مسئلہ وہی ہے کہ ہیگل یہ کہتا ہے کہ یہ جو مطلق ہے ریزن ان اٹسلف, عقل مطلق ہے, یہ انسانیت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے, اور انسانیت اظہار اسی خواہش کا ہے کہ انسان اپنی خواہش کو یا ہیومینٹی اپنے نفس کو کائنات کے اوپر مسلط کر لے. اور تاریخ انسانی میں یہی ہوتا رہا, تاریخ انسان میں یہی ہوتا ہے کہ مختلف تصورات, یعنی ہیگل مٹیریلسٹ نہیں ہے بلکہ وہ ہے ڈائیلیکٹیکل آئیڈیلسٹ, وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں مستقل ان تصورات کا کلیش ہوتا رہا ہے جو آزادی کو وسیع کرنے اور آزادی کو محدود کرنے کے دعوے دار ہیں. اور تاریخی عمل میں ہمیشہ وہی ارادے جیتتے ہیں کہ جو ارادہ انسانی کو کائنات کے اوپر مسلط کرنے کے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں, اور وہی انسانی یعنی نظریات کامیاب ہوتے ہیں جو انسان کو خدا بنانے کی پوٹینشیلٹی کو ریئلائز کرنے. تو اگر آپ تاریخی عمل کو دیکھیں تو تاریخی عمل کے ذریعے اظہار ہوتا ہے اسی انسانی فطرتی خواہش کا کہ وہ اپنی مرضی کو کائنات کے اوپر مسلط کر لیں. لہذا اس چیز کا ایک اقرار وہی ہوا کہ جب عیسائیت کے اندر یہ تبدیلی آ گئی کہ بیٹے کو یعنی انسانیت کو خدا تسلیم کر لیا گیا, یعنی دیگر مذاہب میں اور اس میں یہ بیٹا خدا بننے کا تصور موجود نہیں تھا, اور اس کے اوپر وہ اس کی بڑی تفصیلی بحث ہے کہ جو ہے وہ عیسائیت میں اور مزدکیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مزدکیت میں خدا بیٹا نہیں تھا بلکہ خدا خود تھا اور انسانیت ایٹسٹرا, وہ اس کی تفصیل ہمیں بیان کریں. لہذا عیسائیت کے اندر بھی عیسائیت نے جو پیگنزم کو شکست دی تو اس پیگنزم کو شکست دینے کا جو اصلی مقصد تھا یا وجہ تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک سپیریئر آئیڈیالوجی تھی, اس کے اندر انسان کی خدا بننے کی جو پوٹینشیلٹی ہے اس کی ریکگنیشن کا اسکوپ کہیں زیادہ تھا بنسبت پیگنزم کا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ عیسائیت کے اندر کوئی فقہ یا کوئی قانون نہیں تھا, بلکہ کم از کم جیسے کہیے کہ انسانی معاملات کے اندر تو وہ انسان کے اس ارادے کو ایکسپٹ کرتا تھا کہ اپنے لیے قانون سازی خود کا چھوڑ. اسی طریقے سے چونکہ سرمایہ داری ایک سپیریئر طریقہ ہے انسان کے خدا بننے کا, پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کا ایک سپیریئر طریقہ ہے, لہذا اس نے عیسائیت کے جو تنظیم معاشرہ اور تنظیم ریاست تھی اس کو شکست دے دی. لہذا اس ارادے کا کہ انسان خدا بن جائے اظہار جو ہوتا ہے وہ تاریخی عمل کے ذریعے ہوتا ہے, اور تاریخی عمل میں جو فاتح ہوتا ہے وہ دراصل اسپرٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. اور اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ از فریڈم, اسپرٹ یہی ہے, روحانیت یہی ہے. تو جیسے انہوں نے ہمارا تاج بھائی نے کہا کہ خدا یہ نہیں ہے کوئی ایک الگ سے ایک ٹرانسینڈینٹل ذات اور یہ وہ نہیں, خدا تو یہی اسپرٹ ہے, گیسٹ خدا ہے. گیسٹ کیا ہے؟ گیسٹ انسان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ خدا بن جائے اور خدا بننے کی پوٹینشیل کو ریئلائز کرے. لیکن جس طریقہ وہ خدا جو ہے وہ انسان کے اندر ہی موجود ہے, اور یہ ہر انسان کے اندر ہر انسان جو ہے وہ گیسٹ کا ایک انسٹرومنٹ ہے, اور گیسٹ اسے استعمال کر رہی ہے تاریخی پروسیس کے ذریعے ریئلائز کرنے کو اپنے آپ کو. لہذا ڈائلیکٹیکل پروسیس جو ہے وہ یہی ہے انسان کی خود شناسی, جو ہے وہی یعنی خدا بننے کا پوٹینشیل کو ریئلائز کرنے کی ہے. تو اپنی خود ہی پہچان او بھیا رمضان, سمجھے؟ تو یہ جو ہے خودی یعنی اپنے خودی اور اپنے خودی کے پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا ہسٹوریکل عمل ممکن بناتا ہے, اور ہسٹوریکل عمل کے نتیجے میں معاشرتی سطح کے اوپر اور بالخصوص ریاستی سطح کے اوپر وہ ترتیب اقتدار اور وہ ترتیب ارادہ یعنی ظہور پذیر ہوتا ہے جس کے نتیجے کے اندر انسانیت کی یہ پوٹینشیل کہ وہ خدا بن جائے زیادہ سے زیادہ ریئلائز ہو سکے. لہذا تاریخ یعنی یہ جو کانٹ نے کہا تھا کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ خدا بن جائے, اس کا اظہار کیسے مورل لائف میں ہوگا, اور اس کی جواب کانٹ نہیں دے سکا تھا. تو ہیگل کہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تاریخی عمل میں وہ ریئلائز ہوگا. ایک نظام معاشرت اور ایک نظام اقتدار کی تباہی اور دوسرے نظام معاشرت اور دوسرے نظام اقتدار کے قیام کے ذریعے, اور یہ جو تباہی ہوگی اور یہ جو نئے نظام اقتدار اور نئے نظام معاشرت کا قیام ہوگا, یہ اسی اصول کے مطابق ہوگا کہ ہر آنے والا نظام معاشرت اور ہر آنے والا نظام اقتدار انسان کے خدا بننے کی صلاحیت کو زیادہ بروئے کار لانے کا مکلف ہے بنسبت پہلے والے کے. لہذا اب ہم, ہیگل کہتا ہے, تاریخ کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں. یہ اینڈ آف ہسٹری کا تو تصور ہے, یہ ہیگل کا تصور ہے, کوئی بیسویں صدی اکیسویں صدی کا تصور نہیں. اب ہم تاریخ کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں, اس لیے کہ اب ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ کس طریقے سے انسانیت کی یہ, یعنی میدان یا انسانیت کا یہ پوٹینشیل کہ وہ اپنے خدا ہونے کا اظہار کر سکے, اس کے لیے معاشرتی اور ریاستی کس نوعیت کی صف بندی کی ضرورت ہے. اور وہ کہتا ہے وہ اس نوعیت کی صف بندی کی ضرورت ہے کہ جو انگلستان کے اندر 19ویں صدی کے اندر اور جرمنی کے اندر 19ویں صدی کے اندر موجود تھی, اور جس کے اندر لبرلزم, اتھارٹیرین لبرلزم اور ڈیموکریٹک لبرلزم کا ایک امتزاج, اور وہی دستوری ریاست. وہ کہتا ہے, وہ اس نے کہا کہ سب سے زیادہ امکان کہ اس پوٹینشیل کو پورے طور کے اوپر ریئلائز کرے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے لبرل فلاسفہ کہتے ہیں, تو وہ امریکہ میں ہے. اس لیے کہ امریکہ کی کوئی تاریخ نہیں ہے, وہاں جو کبھی بھی عیسائیت موجود نہیں تھی, وہاں جو لوگ گئے وہ بالکل, جیسے کہ انہوں نے پرانی تہذیب کو بالکل 80 ملین ریڈ انڈین ختم کر دیا, بالکل شروع سے وہ کیا, وہ پرانی کیتھولسزم وغیرہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا وغیرہ, تو وہاں ہے. لیکن اب ہم پولیٹیکل سائنس اور سوسیالوجی, جو دونوں کی چیزیں بنیادی طور کے اوپر ہیگیلین ڈسپلن بھی ہیں, پولیٹیکل سائنس اور سوسیالوجی کی مدد سے ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی ریاست قائم کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم اس پوٹینشیل کو پورے طور کے اوپر ریئلائز کر لیں گے کہ انسان جس حد تک, یعنی ہر انسان جس حد تک خدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس حد تک وہ مکلف, وہ خدا بن جائے, اور انسانیت بحیثیت مجموعی, جو کہ اصل میں خدا ہے, اصل میں انسانیت یا گیسٹ, انسانیت یا ہیومینٹی یا گیسٹ جو خدا ہے, وہ اپنی اس پوٹینشیل کو اتنے ہی ریئلائز کرے گی جتنا لبرل نظام معاشرت اور لبرل نظام معیشت جو ہے, لبرل نظام معاشرت اور لبرل نظام ریاست جو ہے وہ مستحکم ہوگا. لہذا ہسٹوریکل عمل کے ذریعے ہم فریڈم کی انسٹیٹیوشنلائزیشن سے سیلف اویئر ہو جاتے ہیں, ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہی ہماری اصلیت ہے اور یہی ہماری خواہش ہے, اور اسی کی مطابقت جو ہے وہ تاریخی عمل ہم کو اس کے لیے مکلف بھی کرتا ہے اور اس اوپر ہمیں مجبور بھی کرتا ہے, ہمیں مکلف بھی کرتا ہے اور ہمیں مجبور بھی کرتا ہے. لہذا تاریخی عمل جو ہے وہ ذریعہ ہے آزادی کے حصول کے اظہار کا, اور انسانیت کے اپنے خدا ہونے کی پوٹینشیل کو ریئلائز کر. یہ ہے ایک معنی میں ہیگل کا نقطہ نگاہ.
بس
اس کے علاوہ کچھ ختم ہو. اچھا, تو اس کے اوپر ہم کرنا چاہیں تو کر لیں, نہیں تو پھر میں چند اختتامی باتیں کر کے اس کا ختم کرتا ہوں.
ہیگل کی ہی اس کے اوپر پھر نیچے نے جو سپر مین اور سفر تصور دیا, ہیگل کے بعد کا تھا.
ہاں, مطلب یہ جو ہماری کمزوری ہے کہ ہم پرستی کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے جس طریقے سے لبرلزم اور نیچے جو ہے بنیادی فلسفی قوم پرستی کا ہے, اور نیشنلزم اور اس کو تو ہم نے اس طریقے سے دیکھا نہیں. حالانکہ ایک زمانے میں سرکل میں ہم نے ایک وہ کتاب دیکھی تھی, آپ کو یاد ہوگا, کیا کہتے ہیں وہ, اس کی گیلنر کی, یاد ہے؟ تو وہ گیلنر کے ہاں وہ کچھ نیچے کا تذکرہ وغیرہ آیا تھا. بس اس طرح کیا, تو قوم پرستی میں فرق یہ ہے کہ وہ جو گیسٹ کی جو ریئلائزیشن ہے وہ انڈیویجل, یعنی وہ اسپرچل نہیں ہوتی بلکہ وہ مٹیریل ہوتی. یعنی مارکس جو تھا وہ ایک مٹیریلسٹ تھا, یعنی وہ ہیگیلین تھا, ایک ہیگیلین تھا, یعنی ڈائلیکٹیکل میتھڈ کو قبول کرتا تھا, یہ تمام کچھ میں نے عرض کیا تھا وہ. لیکن وہ کہتا تھا کہ موٹر جو ہے وہ ہسٹری ایز سچ نہیں ہے بلکہ وہ پروڈکشن ہے, پروڈکشن از دی موٹر, اور وہ پروڈکشن جو ہے وہ اس کی ری آرگنائزیشن کو ہسٹوریکل فیز. اس صورت سے قوم پرست کی بنیادی طور کے اوپر ایک وہ ہے. تو مثلا یہ تو ہیگل نے بھی مثلا جب اس نے نیپولین کو دیکھا, نیپولین ہیگل کے دور میں تھا, تو اس نے کہا دس از ہسٹری آن ہارس بیک. قوم پرست اس کو ایک یعنی ہیگل کے طور کے اوپر لیتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ جیسے کہیے کہ اسپرٹ جو ہے وہ کانکریٹ ہوتی ہے, اسپرٹ جو ہے وہ محض ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا نہیں ہوتی. تو یہ جو قوم پرست ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اسپرٹ کو کانکریٹائز کرتے ہیں. مارکس اسے کلاس کہتا ہے اور نیچے اسے سپر مین کہتا ہے. یہ سپر مین جو ہے وہ سپر مین جو ہٹلر تھا سپر مین, اور موسولینی تھا, اور الطاف حسین ہے, اور یہ وہ کسی قوم کا ایک ایسا نمائندہ جس کے اندر تمام اوصاف خبیثہ اپنے انتہا کو پہنچ گئے ہیں. سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا سفاک, سب سے بڑا جاہل, سب سے بڑا جابر وہ یہ شیطان کا ذاتی نمائندہ کے طور کے اوپر اپنے قوم کو وہ کرتا ہے. وہ سپر مین ہے, سپر مین.
ڈاکٹر یہ مارکس کے ہاں جو ڈائلیکٹیکل پروسیس کورس ہے وہ تو مٹیریل ڈیولپمنٹ ہے, ہیگل کے ہاں کیا ہے
آئیڈیا,
آئیڈیا
مطلب کرسچینٹی واز این آئیڈیا ہے نا, لبرلزم از این آئیڈیا. اب جو چیز اکارڈنگ ٹو ہیگل جس چیز نے شکست دی, عیسائیت نے جس چیز کو شکست دی وہ پیگنزم کو شکست دی, کسی مینز آف پروڈکشن کو شکست نہیں دی. اس صورت سے لبرلزم بحیثیت ایک آئیڈیا کے, عیسائیت یا سائنٹیفک میتھڈ بحیثیت ایک آئیڈیا کے عیسائیت کو شکست دینے کے اوپر مکلف ہوا. تو جو پیراڈائم ہے وہ ایبسٹریکٹ اور یعنی نان کانکریٹ ہے. ایک آئیڈیا کا تفوق جو ہے وہ سب لوگ قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں عیسائیت یعنی عقل کا تقاضا ہے کہ میں عیسائی ہو جاؤں, یا عقل کا تقاضا ہے کہ میں لبرل ہو جاؤں, یا عقل کا تقاضا ہے کہ میں سائنٹیفک یعنی تعقل کو قبول کر لوں وغیرہ. اس کے ہاں مٹیریل مینز آف پروڈکشن اسی آئیڈیا کے تحت وہ جو ہے یعنی استعمال کیے جاتے ہیں, اس کے نتیجے کے اندر انسان کی آزادی میں اضافہ ہو جاتا ہے.
یہ جو آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آ جاتا ہے, مطلب
یہ انسانیت کے اندر موجود ہے, یعنی یہ کہیں سے آتا نہیں ہے. انسانیت بحیثیت انسانیت کے خدا یہ کہیں سے نہیں آتا, یہ انسانیت کے اندر موجود ہے اور ہر انسان کو استعمال کر رہا ہے اپنی بڑھوتری کے لیے. یہ کہیں سے نہیں آتا, یہ انسان کی فطرت ہے. انسان ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا بن جائے. تو مطلب یہ کہ جب تاریخی عمل کے اندر وہ اس ارادے کے سمجھنے میں اور اس ارادے کے اظہار میں بہت سی غلطیاں بھی کرتا ہے, لیکن وہ ان غلطیوں اسی لیے موومنٹ جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل ہے. مثلا کرسچینٹی کے وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے انسانیت کے اندر ہی ہے. اب وہ یہ کہ جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی جاتی ہے انسان اس کا زیادہ مکلف ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس صلاحیت کو پہچانے. تو کانٹ کا یہی بنیادی خیال تھا کہ انسان دھیرے دھیرے میچور ہوتا ہے. جیسے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کانشیسنیس دوسری ہوتی ہے, جب وہ لڑکا ہوتا ہے دوسری اڈالسنٹ ہوتا ہے. یہ ایک طریقے سے انسان ہے. تو ہیگل نے اس خیال کو لیا اور کہا کہ کرسچن یعنی پیگنزم جب میجک تھا میجک تو انسان کی کانشیسنیس اسی سطح پہ تھی, اس لیے کہ انسان بچہ تھا. پھر کرسچینٹی میں جو تو وہ اڈالسنٹ تھا, وہ اس نے اپنے سے باہر ایک قوت وغیرہ کو دیکھا, لیکن اتنی اس کے اندر وہ یہ جمپ تھی کہ اس نے اس کو اندر بھی دیکھا. خدا جو پہلے انسانیت کو نہیں بنایا گیا تھا تو حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ کو خدا بنا کے وہ کر لیا. اس کے بعد پھر جسے کہ یہ سائنٹیفک میں وہ اب سائنٹیفک یعنی 16ویں 17ویں 18ویں صدی میں انسان میچور ہو گیا اور اس نے صحیح میں پہچان لیا کہ وہ کیا. تو کہیں باہر سے نہیں, انسانیت کے باہر کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے خدا اور یہ وہ سب انسانیت کے اندر ہی ہے. اور چنانچہ ہیگل نے اس کے اوپر بہت ایمفیسس کے ساتھ کیا کہ ارسطو کا یہ نظریہ کہ کائنات کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ ہے. موت کا جو اس کے پاس جواب ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت ابدی ہے. انسان تو مر جاتا ہے لیکن انسان کا مرنا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اس لیے وہ تو محض جیست کا ایک وہ ہے, جیسے کہ ایک انسٹرومنٹ ہے. انسانیت کبھی نہیں مرے گی. انسانیت جیسے ارسطو نے کہا تھا, ارسطو کا انسانیت لا متنائی کائنات بھی ہو. تو اس لحاظ تاریخی عمل یہ ایشور کرتا ہے کہ جو ہے وہ انسانیت اپنی اس پوٹینشیل کو پورے طور کے اوپر ریئلائز کرتی ہے.
ڈاکٹر صاحب اس کے اندر جو ایک ریکارڈ جیسے مارکس کے ہاں تو یعنی یہ جو پوٹینشیل ہے انسان کا یہ کنسٹرینٹ ہوتا ہے مٹیریل ڈیولپمنٹ سے, یعنی جتنی مٹیریل ڈیولپمنٹ ہوگی اتنا ہی میں ریئلائز کر سکتا ہوں. فلٹ ہیگل کیا وہ کیا چیز ہے جو اس ریئلائزیشن کے اندر
ایبسٹریکٹ تھاٹ آئیڈیلسٹ ہے. وہ ایبسٹریکٹ تھاٹ آپ جتنا زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اتنا زیادہ ان نتائج پہ پہنچتے ہیں جن کے نتیجے کے اندر آپ انسان کی پوٹینشیل ریئلائز کرتے ہیں. ناٹ پروڈکشن بٹ تھاٹ. اچھا اوکے اختتام. کوئی اور اگر سوال ہو تو میں عرض کروں, نہیں تو پھر میں عرض کرتا ہوں. کچھ نہیں اچھا تو اختتامی طور پہ کرنا کہ خالص کفر ہے, یعنی بالکل خالص کفر. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ چاہے وہ آپ اشتراکیت کو لیں چاہے آپ اسے لبرلزم کو لیں, کسی قسم کی دین کی اور کسی قسم کی یعنی خدا کے اطاعت کا سرے سے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. خالص کفر. اور ظاہر ہے کہ یہ تو شرک سے بہت آگے کی منزل ہے. یعنی شرک تو اس کے یہاں کوئی ہے مشرک تو عیسائی تھے یا ہندو, یہ مشرک ہیں. یہ تو خالص جیسے کہیے کہ ملیے اور یعنی دہریے اور آپ جو کچھ بھی کہیں خالص کفر ہے. اور ان کے اندر ظاہر ہے کہ کسی قسم کی بھی جیسے کہیے کہ اس طرح کے عمل وغیرہ کا سرے سے کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوتی, اس لیے کہ مابعد و طبیعتی بنیادیں ہیں ہی جیسے کہیے کہ خدا سے بغاوت کی بنیاد کے اوپر. لہذا مغرب جو ہے وہ اسی وجہ سے اسے ہم نے جاہلیت خالصہ کہا ہے. اس سطح کی جاہلیت ہے کہ جس سطح کی صرف جاہلیت نہیں ہے صرف کے اندر تو صرف ہی ہے شریک اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ کوئی. لہذا اس کی جو مختلف فارمز ہیں یعنی قوم پرستی ہو یا اشتراکیت ہو یا سرمایہ داری ہو, ان تینوں سوری اشتراکیت ہو لبرلزم ہو یا قوم پرستی ہو, ان تمام کی مابعد و طبیعتی بنیادیں اس خالص جاہلیت کے اوپر قائم ہیں. اور یہ خالص جاہلیت جو ہے یہ ہے ہی خدا کی ربوبیت اور الہیت سے انکار کی بنیاد کے اوپر قائم. سائنس کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا کی ربوبیت اور خدا کی جیسے کہیے کہ الوہیت سے باغی ہو کے انسان اپنی الوہیت اور ربوبیت قائم کرنے کی جستجو و جد و جہد کرے. یہ ہے سائنس, اور اسی کے شاخصانے کے طور کے اوپر ہمیں یہ لبرلزم اور اشتراکیت اور قوم پرستی ملتی ہے. لہذا سرے سے کوئی گنجائش نہیں کہ ہم مغرب کے وجود کو برداشت کریں. ہم مغرب کے وجود کو برداشت کرنے پہ بالکل تیار نہیں, اور اس کو سرے سے ختم اور معدوم کرنے کی جو جد و جہد ہے اسی کو ہم آج آگے لے کے بڑھنے کے. اس کے اوپر ہم ختم کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ فرمائیے کہ اگلا آپ کیا لیں گے.
مسلم نیشنل کمیونزم.
ہاں, مسلم نیشنل کمیونزم سے ہم شروع کریں گے, اور اس کے بعد یہ پورا کوشش کریں گے کہ دو یا تین اس کے اندر ختم کرنا. اچھا, کوئی اور بات ہمارے پاس کرنے کی ہے یا نہیں؟
ڈاکٹروں کی جو فلسفہ ڈپارٹمنٹ والوں کو ایک
اعتراض ہے. ایک سیکنڈ, میں پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ آپ نے فرمائیں. ہاں,
مجھے کہتے ہیں کہ
یعنی
تم اہل سرکل جب فلسفہ پڑھتے ہو تو اس اسمپشن کے ساتھ شروع کرتے ہو تو مغرب کو گندگی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں جب آپ لوگ فلسفے کو پڑھتے ہیں تو اس اسمپشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ مغرب ایک بہت خراب چیز ہے, اور یعنی اس طرح فلسفہ کیوں پڑھتے ہو تم؟
نہیں, مطلب یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا, ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ مغرب بہت خراب ہے. یہ تو ہم اس نتیجے پہنچے. مفروضہ تو کوئی نہ کوئی قائم کرنا ہی ہوگا نا, کسی چیز کے لیے بھی. اب وہ کیا مفروضہ قائم کیا جائے کہ نہیں کفر بہت عمدہ ہے. واقعی یہ صحیح ہے, مطلب فلسفے کی تو بنیاد یہی ہے کہ نہیں یہاں کفر سے بہتر کوئی چیز نہیں. نہیں تو ظاہر ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا یہ مقبول ہم بہتر رکھ سکتے ہیں کہ کفر اچھا ہے. جی آپ
مطلب یہی بات ہے کہ ظاہر ہے ہم تو وہی کی بنیاد پہ وہ کرتے ہیں, اس لیے ظاہر ہے ہمیں کوئی فلسفہ پڑھنے کا شوق تو نہیں ہے کہ فلسفہ ڈپارٹمنٹ والوں کو تو شوق.
ہاں نہیں, یہ ایک وجہ ہوا ہے, بہت اہم بات ہے. ظاہر ہے کہ ہم تو مزدور لوگ ہیں, یعنی ہم کوئی انٹلیکچوئل تو ہے نہیں, نہ ہم کوئی ایکسٹرا, یا ہم تو صرف اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ہماری دین کو اس وقت خطرہ ہے, اور اس کا تحفظ اور اس کے غلبے کے لیے جو کام بھی ضروری ہے وہ ہم کریں گے. اسی لیے ہم یہ کام کا ہم کر رہے ہیں, غلبہ دین اور تحفظ دین کا کام, اور کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے, نہ ہمیں کسی دوسرے کام سے کوئی دلچسپی. تو اگر غلبہ دین اور تحفظ دین کے لیے ضروری ہے کہ ہم یعنی ہم گڈھا کھودیں تو ہم گڈھا کھودنے لگیں گے, یہ سب کام بالکل چھوڑ دیں گے ایک منٹ کے اندر. تو ان معنوں میں ہم اور فلسفیوں میں انٹلیکچوئل میں کوئی مماثلت نہیں. یقیناً اگر زاہد بھائی سے یہ اگر فلسفی بھائی والا ہمارا یہ اعتراض ہے کہ تم تو کوئی فلسفیانہ کام نہیں کر رہے, تو بالکل درست بات, ہم بالکل نہیں کر رہے. ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ سب مغرب ہم فلسطین کے اندر وہ موجود ہیں, پوری دنیا کے اندر وہ کفر الحاد پھیلا رہے ہیں, اور ہمارے دین کو محفوظ نہیں ہے, اور ہمارے دین کو غلبہ حاصل نہیں ہو رہا, اسی لیے ہم یہ کریں. باقی ہمیں کوئی جیسے کہیے کہ وہ یعنی فلسفے کے پروموشن سے یا فلسفے کے انہدام سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں دی. کارکن ہم کارکن ہیں تحریکات اسلامی کی, اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے فلسفے ڈپارٹمنٹ کے لوگ کارکنان نہیں ہے, تو یہ تو ان کے لیے مناسب نہیں ہم سے کہیں کہ نہیں تم بھی فلسفی بن جاؤ, اور کارکن نہیں ہوتے. ہاں اوکے, تو اب اس کو ختم